بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشادي باري تعالى هي ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودوسي آيات من الله تعالى فرماته، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته، سيدنا عبد الله بن عباس رعنهما فرماته، ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. آج کی خطبے کا موضوع ہے دین کی حفاظت. دین کی حفاظت کا کیا معنی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں کرنی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے دین کی حفاظت میں خلل پیدا ہوتا ہے؟ اور اس کے تعلق سے چند بنیادی باتیں ہم کرتے ہیں. پچھلے خطبے میں خوبصورت دین کے تعلق سے بات کی تھی، اور ہم سب نے یہ دیکھا کہ دین اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو حق ہے، جس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. میں نے صرف 10 پوائنٹ بیان کیے تھے، کچھ اور بھی تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے صرف ان 10 نقاط پر اکتفا کیا تھا. اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ہر مسلمان محسوس کر سکتا ہے کہ دین اسلام کی خوبیاں اور خوبصورتیاں جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، بلکہ جس کی آج کافر بھی گواہی دیتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم دین اور سب سے بلند دین دین اسلام ہے، جس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک کنسنسس دیکھا گیا ہے جس کے مطابق پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ جس دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں وہ دین اسلام ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین واقعی عظیم دین ہے، قیمتی دین ہے. اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ دین اسلام خوبصورت دین ہے اور عظیم دین ہے، قیمتی دین ہے، تو قیمتی چیز کی ہمیشہ حفاظت کی جاتی ہے. دنیا میں ہمارے پاس بہت سارے قیمتی چیزیں ہیں، ہم ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. آخر کیوں حفاظت کرتے ہیں قیمتی چیز کی؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی شخص نے اپنے گھر کے زیورات اور سونا اور جو بھی اس کے پاس اہم چیزیں ہیں، اس نے کوریڈور میں رکھا ہے یا دروازے کے بالکل سامنے رکھا ہے، یا ڈیکوریشن پیس بنا کے اس نے ڈرائنگ روم میں رکھا ہے؟ ایسی چیزیں ایسی جگہ بھی نہیں رکھی جاتی، ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ قیمتی چیزیں ہیں اور ہر قیمتی چیز کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا لازمی ہوتی ہے. اور دین اسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، وہ قیمتی دین، وہ قیمتی دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں اس دین کی عظمت کو، جانتے نہیں ہیں. اکثر الناس، ذالک کیوں فرمایا؟ دین تو سب کے قریب، ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں. ذالک اسم اشارہ ہے دور کے لیے، جب تک یہ لوگ اس دین سے دور رہیں گے نہ تو اس کی قدر جانیں گے، نہ اس کی قیمت کو جان سکتے ہیں، نہ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور جتنی کوشش دین کے قریب ہوتا ہے، اور قریب ہونے کا معنی ہے باعمل مسلمان ہوتا ہے، عمل کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، اتنے ہی اس شخص کے دل کے اندر اس دین کی عظمت اور قیمت بڑھ جاتی ہے. دین کی حفاظت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے. ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے یہ، اور اس میں بہت سارے اسباق ہیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے، ایمان اور عقیدے کے تعلق سے، اور تقدیر اور ایمان کے تعلق سے، توحید عبادت کے تعلق سے بہت سارے عظیم پیغام ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، اور کس طریقے سے بچوں سے بھی پیار کرتے، بچوں کو اپنے قریب کرتے، اور بچوں کو بھی تعلیم دیتے. آج ہمارے بچے بھی ہیں، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھا کر اس پیارے انداز سے اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا انفارمیشن، کیا تعلیمات دیتے ہم اپنے بچوں کو؟ دیکھیں ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ بچے نعمتیں ہیں، یہ گھر نعمت ہے، جیسا کہ مال و دولت نعمت ہے، اس طریقے سے بیوی اور بچے اور ذریت بھی بڑی نعمت ہے. جیسا کہ مال کو ہم نہیں ضائع کرنا چاہتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس طریقے سے بچے اور بیوی اور ذریات جو ہیں ان کا بھی ذمہ ہمارے سروں پر ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، بچوں کے ساتھ خاص شفقت اور رحمت سے پیش آتے. ایک مرتبہ کا قصہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی زبانی سناتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور سواری پہ سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا غلام، ابتدا دیکھیں، اے پیارے بچے. غلام اس لڑکے کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 10 سال سے کم ہو، چھوٹی عمر کا بچہ. نام نہیں لیا، کیونکہ نام لینے سے بعض اوقات بچہ متنفر ہوتا ہے، یا جیسے ہماری عام عادت ہے اوئے بات سنو، یہ اوئے اور تو اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو متنفر کر دیتے ہیں، دور کر دیتے سننے والے کو. تو شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، یا غلام، چھوٹے بچے سے بات کرنی ہے وہ بھی پیار اور محبت سے اور ادب کے دائرے کے اندر میں رہ کے، اس بچے کا بھی احترام ہے. سبحان اللہ، یا غلام. اور بعض اوقات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض بچوں کو کنیت سے بلاتے تھے، یا ابا عمیر، ما فعل المغیر ابا عمیر. اب بچے کی کنیت تو ہمیشہ یعنی ابو فلان یا ام فلان یا کنیت ہوتی ہے، عام طور پہ شادی شدہ لوگوں جس کے بچے ہوں ان لوگوں کے لیے کنیت ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی بھی کنیت رکھتے ہیں. آج ہم اپنا خود محاسبہ کر کے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑوسی کے بچے کو یا کسی اور کے بچے کے ساتھ ہم کیسے بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، کیسے بلاتے ہیں، بچے سے پانی کیسے مانگتے ہیں اپنے گھر کے اندر. بچہ اگر ایک دفعہ نہیں سنتا تو پھر کیسے اس کو ہم سناتے ہیں، ہمارا کردار کیسے ہوتا ہے. ہم سب مل کے ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ سچی بات ہے کہ ہم سب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتباع کتنی کرتے ہیں ہم؟ جتنی زیادہ اتباع ہے اتنی زیادہ اس محبت میں سچائی ہے، اور جتنی اتباع میں کمزوری ہے اتنی محبت میں ہی کمزوری ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ یا غلام، سر عبداللہ بن عباس متوجہ ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکار کچھ کہنا چاہتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، فوراً موضوع کو نہیں شروع کیا، فوراً تعلیمات شروع نہیں کر دی، اس متوجہ ہونے کی طرف بلایا ہے۔ ذرا غور سے سنو، تم بچے ہو، اچھے ہو، پیارے ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، میں یہ جانتا ہوں، لیکن ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، اور جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں جو تمہیں یاد نہ رہیں، چند الفاظ، چند کلمات ہیں، لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہوتے ہیں تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ ایک تو وحی کے الفاظ ہیں، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو صحیح حدیث ہے وہ بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات بھی کرتے ہیں دین اور شریعت کے تعلق سے وہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ایک نور تو وحی کا ہے، اور دوسرا نور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان کا ہے، کس طریقے سے بات کو پیش کرتے ہیں، کس طریقے سے اہم باتیں جو ہیں چھوٹے بچے کے دل میں، صرف کانوں میں نہیں، یہ پیغام دل تک پہنچانا ہے۔ تو طریقہ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ اہم باتیں جو ہیں جس کا تعلق عقیدہ سے، توحید سے ہے، ایمانیات سے ہے، اس بچے کے دل میں کس طریقے سے بٹھا دیتے ہیں۔ یا غلام ان اعلمک کلمات، عبداللہ بن عباس نے جب یہ سنا متوجہ ہوئے، سب سے پہلے کلمہ یہ جو جملہ ہے، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، یہ ایک حصہ ہے، یحفظ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ جملہ ایک ہے، دو حصے ہیں، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، کوئی شخص اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر سکتا، حفاظت اللہ تعالیٰ کے دین کی ہی ہوتی ہے، تو اس لفظ کا، اس جملے کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دین کی حفاظت دو طریقے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی دو طریقے سے کرتا ہے۔ آسانی کے لیے میں اس طریقے سے بات کو بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دین کی حفاظت سے پہلے جانے دین ہے کیا؟ دو طریقے جو حفاظت کے ہیں دین کے، نمبر ایک علم، نمبر دو عمل۔ علم کے بغیر ہم دین پہ کوئی عمل کر نہیں سکتے، اور علم کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس پہ اجمالی اور تفصیلی علم ہمیں آنا چاہیے۔ اجمالی علم دین کے تعلق سے، کہ ہم یہ جانے کہ دین اسلام ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ جو شخص یہ نہیں جانتا وہ دین کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ دین کہتے کسے ہیں، اور یہ دو لفظ بھی جان لیں، دین کسے کہتے ہیں یاد رکھیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہے ہمارا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ علم ہے۔ اب اس کی تفصیل جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تین چیزیں ہیں پورے دین میں، یا تو خبر ہے یا امر ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث کو دیکھ لیں, ان تین چیزوں میں سے ایک ہوگی. یا تو کسی چیز کی خبر ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے, توحید کے تعلق سے, آخرت کے تعلق سے, جنت اور دوزخ کے تعلق سے, یہ خبریں ہیں. دوسرے نمبر پہ حکم, امر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں قرآن مجید میں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ حکم ہے اور نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ حکم ہے اور زکات دو, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور جہاد کو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ سارے کے سارے اوامر ہیں, حکم دیے جا رہے ہیں. اور تیسری قسم ہے النواہی, منع کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے لا تقرب الزنا, زنا کے قریب نہ جانا, منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وأحل الله البيع وحرم الربا, خرید و فروخت اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة, نہ کھاؤ سود کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے منع فرمایا. اور سب سے عظیم خبر اور سب سے عظیم حکم جو ہمیں دیا گیا ہے وہ توحید کے تعلق سے ہے. اور سب سے بڑی نہیں جسے منع کیا گیا وہ شرک ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, ایک ہی آیت میں, ایک ہی جملے میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. سب سے بلند چیز کی امر ہے, سب سے جو اہم چیز ہے شریعت میں, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ذات کو, کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. یہ علم ہے. اور پھر نماز کیسے قائم کرنی ہے, وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ تو ہے, اب نماز کیسے قائم کرنی ہے, وَآتُوا الزَّكَاةَ حکم تو ہے, زکات کیسے دینی ہے, کس کو دینی ہے, کب دینی ہے, کس مال سے دینی ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں. جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ دین کی حفاظت دو چیزوں سے, علم سے اور عمل سے. اصل دین جو ہے وہ عمل کا نام ہے. ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک علم حاصل نہیں کرتے, اس لیے علم پہلے نمبر پہ پھر عمل ہے, ورنہ کسی چیز کی حفاظت بھی عمل سے کی جاتی ہے نا. لیکن عمل بغیر علم کے ناممکن, اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے علم پہلے نمبر پہ ہے پھر عمل ہے. لیکن عمل کیسے کرے, اب علم تو ہے, اب یہ علم جو ہے اسے مکمل ہونا چاہیے تاکہ عمل آسان ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ کافی ہے عمل کرنے کے لیے, تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے. جب تک کہ نماز کی تفصیلات نہیں سیکھیں گے ہم, تو نماز پہ عمل نہیں کر سکتے ہم. اور نماز کی تفصیلات ذرا غور سے سنیں, نماز کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہے مکمل تفصیل, کہ نماز کی صفت کیا ہے, کیسے نماز پڑھنی ہے, وہ قرآن مجید میں نہیں ہے. وہ آپ کو دوسری وحی جو ہے حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گی. اس لیے قرآن اور حدیث دونوں جڑے ہوئے ہیں. اسے میں نے شروع سے کہا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا دین ہے. اور اسی چیز سے دین کی تکمیل ہوتی ہے, ورنہ اگر دونوں کو جدا کر دیتے آپ پھر یہ دین ناقص رہتا ہے, اس پہ عمل نہیں کر سکتے آپ, حفاظت تو دور کی بات ہے. اس لیے آج جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں, ناممکن ہے کہ وہ دین کی حفاظت کر سکتے ہوں, ناممکن ہے. حدیث کا انکار کرنے والے لوگ نہ تو صحیح دین پہ عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور عام سی مثال نماز کی لے لیں آپ, اگر آپ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. کیا راستہ رہتا ہے ہمارے پاس, عقل کا راستہ ہے. میرے اور آپ کے عقل میں اختلاف ہے, میں فجر کی دو پڑھنا چاہتا ہوں, آپ تین پڑھنا چاہتے ہیں, وہ چار پڑھنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں زیادہ ثواب لینا چاہتا ہوں. صرف فجر کی نماز میں ہمارا اختلاف ہو گیا, یا کوئی کشف اور ذوق, میرا ذوق آپ سے مختلف ہے. اور کشف کی کیا حقیقت ہے, جو شریعت محفوظ ہے اب اس کے لیے وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب اور کشف کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں اور کوئی الہام ہوگا, کوئی وحی کو جس کی ہم پیروی کریں گے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے جس پہ ہم جمع ہو سکتے ہیں, وہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عمل کر ابھی علم تو ہو گیا, اب مکمل بھی ہم نے علم حاصل کرے قرآن اور صحیح حدیث سے. اب عمل کرنے کے لیے ایک چیز باقی ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا کیسے. علم بغیر صحیح سمجھ کے صحیح عمل کے لائق نہیں ہوتا. اگر صحیح عمل کرنا ہے تو صحیح علم ہونا چاہیے. صرف علم کافی نہیں ہے, اور صحیح علم وہ ہے جو قابل عمل ہو. وہ قابل عمل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر علم کے اصول ہوتے ہیں. جتنے بھی سائنس دیکھ لیں آپ, میڈیکل سائنس ہو یا انجینئرنگ سائنس ہو یا کوئی اور ہو, میکینکس ہو یا کوئی کچھ بھی ہو, ہر سائنس ہر علم کے اپنے اصول ہوتے ہیں. اور اس علم کی بقا اور حفاظت ان اصولوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آج میڈیکل کے اصول ختم کر دیں آپ, میڈیکل کی تعلیم ختم ہو جائے گی اور افراتفری کا عالم ہوگا. ہر بندہ انجیکشن لگانے والا, جو انجیکشن لگانا جانتا ہو ڈاکٹر بن جائے گا, کیونکہ اصول نہ رہے باقی نا. انجینئرنگ دیکھ لیں آپ, اصول ہیں تو علم بھی ہے, اصول اور قاعدے نہیں ہیں تو علم بھی باقی نہیں رہتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شریعت کے جو علم ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس کے بھی اصول ہیں. ان اصولوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں جنہوں نے براہ راست اس وحی کے علم کو حاصل کیا ہے, اور وہ ہیں صحابہ کرام رحمہ اجمعین, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم کو حاصل کیا ہے. اور امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ رسول اور جماعت کا اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام امت کے اولیاؤں کے سردار ہیں, ان سے بہتر لوگ اس دنیا میں نہیں آنے والے. علم کے اور عمل کے, تقوی کے اور جہاد ہے, جتنی بھی امور ہیں ان سب میں صحابہ کرام جو ہیں وہ لیڈنگ ہیں اور سر فہرست ہیں. تو جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا قرآن اور صحیح حدیث کو, ویسے ہم نے بھی سمجھنا ہے. جب ہماری سمجھ صحابہ کرام کے مطابق ہوگی, سلف صالحین کے مطابق ہوگی, تب عمل آسان ہے. پھر عمل کرنا ہے. عمل کیسے کیا جاتا ہے یہ سوال ہے. خبر جو میں نے کہا ہے, خبر جو شریعت اس کی تصدیق کی جاتی ہے, یہ اس پر عمل ہے. جتنی بھی خبریں ہیں قرآن مجید میں, پچھلے قوموں کے قصے ہیں, قوم ثمود کا قصہ ہے, قوم عاد کا قصہ ہے, نوح علیہ السلام کا قصہ ہے, جنت کی خبر ہے, دوزخ کی خبر ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی ہمیں خبریں ملی ہیں. اس پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا. خبر کی تصدیق کی جاتی ہے اور بغیر شکوک اور شبہات کے یقینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہے, ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں میرے دو ہاتھ ہیں, ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں بغیر کیفیت بیان کرنے کے. ہمارا یہ ایمان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, ملک ہے, قدوس ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, دو ہاتھ, جسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا قرآن مجید میں, اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. جیسے کہ سورۃ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں. ہماری عقل مانتی ہے نہیں مانتی ہے, عقل کیا کہتی ہے, وہ عقل عقل ہی نہیں, وہ دل دل ہی نہیں جو شریعت کے نصوص کو سمجھ نہ سکتا ہو, جو ان سے آگے بڑھنا چاہتا ہو. اس لیے میں بتاؤں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی کی ہے کہ ہم عمل اور دین کی حفاظت کیسے کریں. بتاتا ہوں میں. یا پھر یہ جان لیں, اب علم تو جان لیا دین کی حفاظت کے لیے, عمل کیسے کریں؟ خبر ہے تو تصدیق کی جاتی ہے یقیناً بغیر شکوک اور شبہات کے. دین اسلام میں شکوک اور شبہات کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے جب کفر کی بات کرتے ہیں, کفر کے پانچ قسموں میں سے ایک قسم کفر شک, شک کرنے کا کفر, جس کو شک ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں, جس کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے کہ نہیں, جس کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے کہ نہیں, جس کو شک ہے دین سچا ہے کہ نہیں, وہ کافر ہے. شکوک اور شبہات کی گنجائش نہیں ہے. یقیناً جو بھی اللہ نے خبر دی ہے ہمیں, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ہاں, اس کی تفصیل وہ کیسی چیزیں ہیں اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے کہ جنت میں میوے ہیں، جنت میں نہریں ہیں، کیا ویسی جیسے کہ دنیا کی ہیں؟ جی نہیں، لیکن کیا موجود ہے؟ موجود ہے، مانتے ہیں ہم، لیکن کیا لازمی ہے کہ جیسے دنیا کی نہریں ہیں ویسے جنت کی نہریں؟ نہیں، لازمی نہیں ہے. تشابہ صرف کس قدر میں ہے؟ لفظ قدر میں ہے، کہ اس کو بھی نہر کہ اس کو بھی نہر کہا جاتا ہے، اس کو بھی درخت اس کو بھی درخت کہا جاتا ہے. لیکن کیا یہ لازم ہے کہ تشابہ ہو اور ایک جیسے پھل ہو، ایک جیسا اس کا ٹیسٹ ہو؟ ہرگز نہیں. اسی سے عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ جنت میں ہے جس خبر دی گئی ہے اور جس کے نام ہم دنیا میں جانتے ہیں، صرف ناموں کے تعلق سے مشابہت ہے، صرف نام. حقیقت دنیا کے امور کی کچھ اور ہے اور جنت میں جس کی ہمیں خبر دی گئی وہ کچھ اور ہے. تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے، امر ہے، حکم ہے، تو اس کو اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو بجا لانا ہے. حکم پر کیسے عمل کیا جاتا ہے؟ جب تمہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے، حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، اس حکم پہ فوراً عمل کیا جاتا ہے. اور جو نواہی ہیں جسے منع کیا گیا ہے، اسے رک جانے سے دین پہ عمل ہوتا ہے. خبر کی تصدیق، امر کی تعمیل، اس پہ عمل کرنا فوراً، اور نواہی جسے منع کیا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا. اس طریقے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، اور انسان خطا، جیسے کہتے خطا کا پتلا ہے، ہم سب خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے طریقہ کیا ہے ٹھیک کرنے کا؟ التوبہ، فوراً توبہ کر لیں، اور اس توبہ سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. تو عمل دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو جو علم ہم نے اس کی بنیاد پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ فوراً اللہ تعالی کی طرف واپسی، الانابہ اور التوبہ، توبہ استغفار کرنا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اور فوراً اسے رک جانا. اب اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان طریقہ بیان فرمایا ہے علم اور اس عمل کا، دین کی حفاظت کا طریقہ. دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ تمہیں جو وعدہ کیا گیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے جب جنت کا ذکر ہوا، یہ کس کے لیے ہے؟ لکل اواب حفیظ، جو اواب ہے، رجوع کرنے والا اپنے رب کی طرف، توبہ کرنے والا ہے، حفیظ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. تو دین کی حفاظت توبہ سے ہوتی ہے. غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس سے رجوع کیا جاتا ہے، غلطی کا اعتراف کیا جاتا ہے. اس پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ تعالی سے ڈرنا. اور ظاہر تو سب اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں. آپ بازار میں لوگوں کے سامنے یا راستے پر گناہ کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندے جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ برائیوں سے رکتے ہیں، گریز کرتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں خشیت ہے، خوف ہے رحمان کا، غور کرے ذرا الفاظ پہ، جبار کا نہیں فرمایا، عزیز غالب قادر کا نہیں فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی رحمان، وسیع رحمت والا ہے. ہمیں شرم نہیں آتی، ہم گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کی باری آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اچھا کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یہ کل پرسوں آنے سے پہلے موت ہی آ جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. من خشی الرحمن بالغیب، غیب جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے رات کی تاریکی میں، یا جب اکیلا ہوتا ہے اور گناہ سامنے آ جاتا ہے اور کوئی دنیا میں سے دیکھ نہیں رہا ہوتا اسے، من خشی الرحمن بالغیب، اسے پتہ چلتا ہے میرا رب رحمان ہے، میرے دل میں ڈر ہے کہ رحمان کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس رحمان کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا میں. اور جب یہ حالت ہوتی ہے کسی بندے کی، جو شخص اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے فی السر والعلن، ہر وقت ہمیشہ، اس کے تعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء بقلب منیب، اور وہ ایسا دل لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا دل منیب ہے. منیب دل وہ ہے جو بار بار اپنے رب کی اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف اور امید موجود ہو، اور جو دل اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے، اسے کہتے ہیں قلب منیب. سبحان اللہ. تو دل دین کی حفاظت کا ایک آسان راستہ ہے توبہ کرنی ہے، پہلے تو عمل کرنا ہے، اس سے پہلے علم حاصل کرنا ہے. اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے فوراً توبہ کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، پاسداری بھی کرنی ہے. پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جاتی ہے پھر توبہ کر لیں. اور پھر یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. دل کے اندر جو سوچ ہے، جو آنکھوں کی خیانت ہے، جو ہم نے سینوں میں چھپائے ہوا ہے، آپ کا ساتھ نہیں جانتا، آپ گھر میں آپ کی بیوی آپ کے بیٹے بچے نہیں جانتے، لیکن وہ رب کریم سبحانہ و تعالی جو عرش پر مستوی ہے جل شانہ، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سبحان اللہ. وہ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو کچھ سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے. اس لیے گناہ کرنے سے پہلے، نافرمانی کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں. ایک دفعہ اس سوچ کو جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے دل تک اس بات کو جانے دیں، اور یہ دیکھیں کہ میرا رب سبحانہ و تعالی جس کی میں خشیت مجھے کرنی چاہیے، جو رحمان ہے، اگر میں اسے آج ڈر جاتا ہوں اور اس گناہ سے رک جاتا ہوں تو پھر تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں برکتیں ہوں گی. اور اگر میں نافرمانی کر بیٹھتا ہوں تو یاد رکھے فوراً توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فوراً توبہ کرنے پھر بھی وہ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو تھا پہلا جملہ، احفظ اللہ، اللہ تعالی دین کی حفاظت کرو. یحفظ، اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا. دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں، کوئی شخص ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہم محفوظ رہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے، بچہ بھی چاہتا ہے کہ محفوظ رہے. اب بچے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اگر تم محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اصل حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کے اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے نا تو پھر اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، اس کو اپنے حوالے کر دے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو پھر پوری دنیا بھی مل کے اسے محفوظ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اب ایک چھوٹے بچے کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. حفاظت دو طریقے سے ہوتی ہے، نمبر ایک اس دنیا کی حفاظت. دنیا میں انسان موجود ہے، اس کی صحت ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی حفاظت کرے گا. اس کا مال ہے، اس کا رزق ہے، اس کی ذریت ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. یہ دنیا کی حفاظت ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور جس کے پیچھے ہمارے جد و جہد غالب اکثر لوگوں کی یہی سعی ہے، اور یہی اس کی جد و جہد ہوتی ہے صبح سے شام تک کہ وہ دنیا کو اچھا کرے اور اس کے محفوظ کر دے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا. یہ پہلے قسم کی حفاظت ہے کہ دنیا کی حفاظت ہے. اور دوسری قسم کی حفاظت ہے دین و ایمان کی حفاظت ہے، جو اس سے بڑھ کر ہے. جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر، جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو بس اللہ تعالیٰ پھر اسے کافی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اس کی نگہبانی میں آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان کہ جب حفاظت کرتے کہ اس شخص کے دل میں، یہ سب سے بڑا انعام اور اکرام ہے، اور یہ اصل ہے دین کی حفاظت کی. کیونکہ یاد رکھے جان ہے تو جہان ہے، دنیا تو دین بھی ہے نا. اگر ہم زندہ نہیں ہیں تو پھر عمل کیا کریں گے؟ تو پہلے جو دین کی، دنیا کی جو حفاظت ہے وہ دین سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں کیا دعا سکھا دی گئی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فی الدنیا حسنہ، دنیا کی اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی اچھائی جو جنت ہے. تو کیسے ممکن ہے بغیر دین پہ عمل کرنے کے؟ جہنم سے آزادی اور دوری کیسے ممکن ہے بغیر دین پہ عمل کرنے کے؟ لیکن ایک اصل ہے، بنیاد ہے، اگر وہ محفوظ ہے تو پھر جو دوسری چیز ہے وہ باقی رہے نہ رہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اور اصل ہے ایمان کی حفاظت اور دین کی حفاظت. اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، جس کی بنیاد توحید ہے، جس کی بنیاد توحید عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے اور اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس لیے جنہوں نے اس کو پیدا کیا، مکلفین کو پیدا کیا ہے اس ایمان اور توحید کے، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو نیک اور صالح ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان کو دنیا میں تکلیفیں ملتی ہیں، ان کو دنیا محفوظ نہیں ہے، ہم یہ نظر آتا ہے. یاد رکھیں، دنیا کی حفاظت جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کثرت حاصل کر لینا، کہ مال بہت زیادہ، جاب سب سے بڑی، گاڑی سب سے اچھی، بیوی سب سے خوبصورت، بچے سب سے اچھے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے، بلکہ ہم سے اچھا ہے شاید. جب دنیا کی حفاظت کی بات آتی ہے تو پھر برکت کو سمجھ لیا، برکت ہوتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں برکت دے دیتا ہے. کھانا تھوڑا ہے لیکن کم نہیں ہوتا، اور پورے گھر والے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. گھر چھوٹا ہے لیکن جو اس چھوٹے گھر میں رہتے سب کے دل بڑے ہیں، سب کے دل محبت اور پیار و شفقت سے بھرے ہوئے ہیں. سواری تنگ ہے لیکن سب خوش ہیں، برکت ہے. پیسہ کم ہے، آمدنی کم ہے، مہینے کے آخر تک کسی کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس پر اکتفا کرتے رہتے ہیں، یہ برکت ہے، یہ اچھی زندگی ہے، یہ اچھی دنیا ہے. ورنہ اس بڑے گھر کا، بڑے محل کا کیا فائدہ ہے جس میں 30-40 کمرے ہوں اور رہنے والے 5 یا 10 لوگ ہوں اور سب کے دن نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، نہ بیوی شوہر سے خوش ہے، نہ والدین اپنے بچوں سے خوش ہیں، سب آپس میں لڑے ہوئے، ان کے دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس محل کو کیا کریں گے آپ؟ ارے محل یا گھر یا مسکن تو سکون کے لیے ہوتا ہے، اب اس مسکن جس میں جس میں سکون ہی نہ ہو، جو بے سکونی سے بھرا ہوا ہو، بد اخلاقی سے بھرا ہو، نفرت سے بھرا ہوا ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن اگر ایک گھر ہے دو کمرے والا ہے، اس میں دس لوگ بھی رہتے ہوں لیکن ان کے دل پیار محبت اور شفقت سے بھرے ہوئے ہوں، یہ برکت ہے۔ تو بعضوں کو ترازو صرف زیادتی کی طرف جاتا ہے، جو زیادہ ہے وہ اچھا نہیں، دنیا میں صرف ہر زیادتی اچھی نہیں ہوتی، دنیا برکت ہے تو خیر ہے، برکت نہیں ہے تو کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح اور پیارے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو آزمایا ہے دنیا میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، جب چولہا نہیں جلتا تو کھاتے پیتے کیا تھے؟ ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا، اے ہماری ماں آپ کھاتے کیا تھے؟ کہتی ہیں دو چیزوں پہ گزارا کرتے تھے ہم، کھجور پہ اور پانی پہ، دو دو مہینے کھجور کھانی اور پانی پینا، صرف کبھی سوچا ہے؟ یہاں پر رزق کی کمی تو ہے، دنیا کی کمی تو ہے، لیکن زندگی برکت سے بھری ہوئی ہے، پیار محبت شفقت سے بھری ہوئی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو تکلیفیں دی جاتی تھی، مکہ کی تپتے ہوئے ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، عذاب دیا جاتا تھا، لیکن دین محفوظ رہا کہ نہ رہا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ نہ کی؟ صحابہ کرام نے دین کی حفاظت کی، لگوں کی حفاظت کی، اور یہ کیسی حفاظت ہے؟ عذاب میں تو ہے، اسے عذاب نہیں کہتے، اسے آزمائش کہتے ہیں، اور بلند یہ درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پیاروں کو، ان عظیم لوگوں کو جنت کا بلند ترین درجہ عطا فرمانا چاہتا تھا، جہاں پر انبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور انبیاء کے بعد ان کا درجہ ہونا تھا۔ اس لیے آزمائش میں، تکلیفوں میں وہ لوگ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، اگر آپ واقعی حق پر چلنے والے ہیں، قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، اور صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور تکلیفیں گھیرا ہوا ہے، تو پریشان نہ ہو، دنیا ویسے آج نہ کل چلی جائے گی۔ یہ دنیا جو بڑی عجیب و غریب دنیا ہے، جتنا رولاتی اتنا ہنساتی نہیں ہے، جتنا لیتی اتنا دیتی نہیں ہے۔ اس دنیا کی دھوپ پر چھاؤں کو دیکھ لیں آپ، خوشی اور غمی کو دیکھ لیں آپ، سبحان اللہ، جتنا کھانا ہے کھا لیں، جتنا پیٹ بھرنا ہے بھر لیں، جتنی صحت بنانی ہے بنا لیں، جتنا مال کمانا ہے کما لیں، جتنی اولاد اکٹھی کرنی ہے کر لیں، جتنی شادیاں نے چار جو سنو وہ کرنی ہے وہ بھی کر لیں، جتنی فیکٹریاں بنگلے بنانے وہ بھی بنا لیں، لیکن یہ چیز یاد رکھیں، آپ اس دنیا سے جائیں گے اکیلے، اکیلے شخص جائیں گے، قبر میں دوسرا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، اکیلے ہوں گے، اور قبر میں ایک ریال تک بھی کوئی رکھے گا تمہارے ساتھ۔ جتنی بچے آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، قبر میں ایک لمحے کے لیے کوئی ساتھ نہیں آئے گا، جانا ہے اکیلے دنیا سے جانا ہے، ساتھ کیا ہوگا؟ یہی اعمال جس میں بات کر رہا ہوں، الاعمال، جس کی حفاظت دنیا میں کی ہے، قبر میں وہ تمہاری حفاظت کریں، تمہارا ساتھ دیں گے، یہ ایمان اور یہ عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے لوگوں کو آزمایا گیا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے، نافرمانوں کے لیے عذاب ہوتا ہے، بدکاروں کے لیے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں تکلیف اور آخرت میں عذاب، فرق دیکھا ہے؟ مومن متقی پرہیزگار کے دنیا میں تکلیف تو وہ بھی تکلیف میں، اور ہم ان بریکٹس عذاب کہتے ہیں، اس پر عذاب برسائے گئے ہیں، حقیقت عذاب نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں بلند درجات ہیں۔ اگر آپ نے صبر اور شکر کے راستہ اختیار کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے، اور تکلیفیں برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے تو آخر میں بلندی درجات ہیں. اب کافر نافرمان کے لیے بدکار کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں تکلیف آخرت میں اس سے زیادہ تکلیف, تو دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب. اور یہ مومن کیونکہ یہ دنیا ویسے زائل ہو جائے گی, فانی ہے, وقتی طور پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. جیسے کہ ایک شخص مسافر ہے, سفر کرتا ہے, دھوپ کی گرمی کی شدت سے وہ درخت کو دیکھتا ہے, وہ اس کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے قیلولہ کر لیتا ہے, اپنے آنکھ بند کر کے سو جاتا ہے, پھر شام ہوتی ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ جو وقت سائے کے نیچے گزار رہی ہے ہماری دنیا ہے. اس لیے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا ان نافرمانوں سے کتنا وقت گزار کے آئے ہو, کہتے ہیں یومن او بعض یوم, یوں لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. سبحان اللہ, ارے 70 سال, 60 سال, 100 سال کی زندگی ایک دن یوں لگتی ہے آپ کو؟ جی ہاں, ان ہولناکوں کو دیکھ کے ان سے یہ تصور کرتے کہ دنیا میں صرف 24 گھنٹے رہ کے آئے, میری زندگی ساری یہی تھی. 60 سال اس کے لیے یوں کمپریس ہو کے ایک دن کی شکل میں آ جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کے اعتبار سے کہ یہ جو انسان ہے, ہم لوگ جو ہیں, ہر 10 سال کے بعد ہم لوگ مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ جو ہمارے خلیے ہیں نا جسم کے, یہ سارے کے سارے تبدیل ہو جاتے ہیں. عجب بات ہے, ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا. اور پھر ہمارے اپنے کردار کو بھی دیکھ لیں, بچہ 10 سال کے بعد کیا وہ بچہ ہوتا ہے؟ اس کی ڈیمانڈ, اس کی حاجتیں, اس کی ضروریات, اس کی سوچ, اس کی سب میں تبدیلی آ جاتی ہے. پھر اگلے 10 سال میں چاہتے بالکل مختلف, ضرورت وقت مختلف ہو جاتی ہے. اگلے دس سال میں دیکھیں تو ہر 10 سال کے بعد سبحان اللہ یہ دنیا ہمیں کچھ اور بنا دیتی ہے. ہمارا صرف وہی نام رہتا ہے, وہی نصب, وہی رشتہ دار, وہی کچھ رہتا ہے. نہ ہماری شکل و صورت وہ رہتی ہے, نہ ہماری سوچ, نہ کردار وہی رہتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے اپنے بندوں کی, دنیا میں بھی محفوظ رکھتا ہے, اور جس کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے, اور جس کو نہیں آزماتا اس کے لیے بھی خیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض یہ نہ کہ یار مجھے تو کبھی تکلیف ہوئی نہیں, تو تکلیف کو مانگا نہیں جاتا, یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. یار اس کو تو تکلیف ہے, اللہ کا پسندیدہ ہے, مجھے تکلیف نہیں ہے. نہیں, اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا ہے. یہ تکلیفیں, موت اور عذاب کی طلب نہیں کی جاتی, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اور آپ کا جو درجہ ہے وہ جنت میں بنا لے اللہ تعالیٰ نے, اور دوسرا جو ساتھی ہے اسے اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ دینا ہے, اللہ کی حکمت ہے, اسے مبتلا کر دیتے, آپ کو نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ تجد تجاہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو اے پیارے بچے, اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ جب تک دین پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے, جب دین سے دوری ہے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کر دیتا ہے. یہی چاہتے ہو تم لوگ, میرا ساتھ نہیں چاہتے ہو, ٹھیک ہے جاؤ, میں تمہیں اپنے حوالے کر دیتا ہوں. اور یاد رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے کیا وہ شخص ہلاک ضرور ہوا ہے. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے خلیل محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور دعا جو صبح شام کے اذکار میں بھی ہم پڑھتے ہیں, اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفس طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. اے اللہ تعالی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں, میں تیری رحمت کا محتاج ہوں, میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں. فلا تکلنی الی نفس طرفت ہے، بس مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، مجھے اپنے نفس کے حوالے ہرگز نہ کرنا، کتنی دیر کے لیے؟ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں. کتنی دیر لگتے پلک جھپکنے میں؟ اس کے برابر بھی، اس لمحے کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. تو اصلح لی شانی کلہ، میرے سارے معاملات جتنی بھی ہیں تو درست فرما دے، تو ہی قادر ہے اور میں عاجز ہوں، تو ہی میرے سارے بگڑی بنا سکتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے اور میں محتاج ہوں، میں مشکل میں ہوں. مکمل اپنے آپ کو اللہ اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں. واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ دعا ہے، کیا آج ہم نے پڑھی ہے دعا؟ صبح شام کی اذکار میں ہے یہ. نہیں پڑھی تو آج شام کو پڑھ لیں، چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے حسن مسلم کے نام سے، عربی میں بھی ہے، اردو میں ترجمہ بھی آ چکا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، اور کئی زبان میں ترجمہ آ چکا ہے الحمدللہ. اس کو اپنے جیب میں رکھیں، پاکٹ سائز ہے، آپ جیب میں رکھیں اور یہ اذکار پڑھ کے دیکھیں، دل سے محسوس کریں، زبان سے پڑھیں اور ترجمہ لے کے دل سے محسوس کریں میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ دین کی حفاظت تو یہاں تک ہوگی. اس حدیث میں بہت پیارے الفاظ ہیں، میں حدیث مکمل کر دیتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اچھا، دین کی حفاظت کی بنیادی چیز جو وہ ہے توحید، جیسے میں نے عرض کیا ہے، ایمان ہے، ایمان کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد توحید، اور توحید کی بنیاد توحید عبادت ہے. اور توحید عبادت میں جو اکثر غلطیاں ہوتی ہیں وہ دعا اور مدد طلب کر پکار میں ہوتی ہے. آج دیکھ لیں آپ، جتنی بھی قومیں آئی ہیں وہ اکثر جو شرک کرتی تھی دعا میں شرک کرتی تھی، مدد طلب کرنے میں شرک کرتی تھی، جس میں توحید کی ضرب لگتی ہے اور توحید عبادت کی نفی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے پیارے سے بچے کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دین کی حفاظت جو ہے اس کی بنیاد سے حفاظت کرنی ہے. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب بھی مدد طلب کرو، اسْتَعَنْتَ اعانت سے، اور الف سین تا لگ جائے اس مطلب ہے طلب کرنا، تو مدد طلب کرنا، جب بھی مدد طلب کرنی ہو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم محتاج ہیں، مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. اس سے پہلے وَإِذَا سَأَلْتَ، جب بھی سوال کرو، فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مانگو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، دعا کرو اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، کسی اور سے نہیں، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. سبحان اللہ، یہ دین کی بنیاد ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے اور آپ مسلمان بھائی آپ کی مدد کر سکتے، اس مدد طلب نہ کرو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اور نہ ہی اس عظیم صحابی نے سمجھا ہے اس طریقے سے، اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراد ہے. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی میں صحابہ کرام سے مدد بھی طلب کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی دیا ہے، مدد بھی کی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی مدد کرو، معاونت کرو، بر و تقوا، اچھے کاموں میں، تقوا کے کاموں میں، فرمبرداری کے کاموں میں، جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ قریب کر دے، جس چیز میں اللہ تعالیٰ راضی ہے اس میں اس کو مدد کرو. تو یہاں پہ ہمیں مدد کرنے کی بات اجازت دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے. اور اس طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے، ساتھ دیتا رہتا ہے، جب تک یہ بندہ دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. تو یہاں پر مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی مراد یہ ہے اور صحابہ کرام نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے، ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے ان چیزوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، اور جس پر مخلوق بھی قادر ہے تو اس پر ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں آپ، بشرطے مخلوق زندہ و حاضر و قادر ہو. آپ ایک پیر کو پکارتے ہیں، کسی شخص کو پکارتے ہیں جو یہاں پر موجود نہ ہو، آپ کے سر میں درد ہوا، آپ کہتے ہیں انڈیا پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہے، آپ یوں بیٹھ کے کہتے ہیں اے فلان ڈاکٹر میری مدد کرو اور مجھے اس بیماری سے شفا دے، کیا ممکن ہے کہ وہ ڈاکٹر جو آپ کو یوں یعنی ہوائی فیر کر کے آپ کا علاج کر دے؟ اس طریقے سے نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہے، یہ فکر ہے کہ وہ سنتا ہے جب میں اسے پکارتا ہوں، وہ پھر مدد بھی کر سکتا ہے اور کرے گا، میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں تندرست ہو جاؤں گا. اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہے، وہ آپ کو شفا نہیں دے، وہ آپ کو پرسکرپشن لکھ سکتا ہے، انجیکشن لگا سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن شفا دینا اور پکار کی پکار کو سننا اتنی دور سے، ہاں ٹیلی فون ہے تو کر کے پوچھ لیں، لیکن بغیر ٹیلی فون کے، بغیر کسی ذریعے کے، میرے بھائی صرف اللہ تعالیٰ سن سکتے ہیں ہر بندے کی پکار، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے. جب ہم کسی مخلوق کے درجہ دے دیتے ہیں تو اسے ہم اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہیں، وہ یہ شرک ہے. اس لیے اگر کسی مخلوق کو پکارنا ہے، اگر کسی مخلوق سے مدد طلب کرنی ہے تو جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک زندہ ہو، نمبر دو حاضر ہو غائب نہ ہو، نمبر تین قادر ہو. اگر وہ قادر نہیں ہے، ایک لولے لنگڑا شخص آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ کہتے ہیں آپ میری مدد کرو، اور دشمن دروازے پہ ہے اس کے ساتھ میری مدد کرو، میں سے لڑنا چاہتا ہوں، وہ خود بستر پہ پڑو، خود محتاج ہے تمہارا، وہ قضاء حاجت کے لیے تمہارا محتاج ہے، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ الا کہ تمہارے دل کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ اس شخص کے پاس ماوراء الاسباب طاقت ہے اور قوت ہے، قدرت ہے جو میری مدد کرے گا میرے دشمن کے خلاف، وہ یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں، وہابی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم ڈوب رہے ہو تو ڈوب کے مر جاؤ، کسی کو پکارو نہیں. غلط ہے. اگر کوئی تکلیف ہے، نعوذ باللہ، کوئی ایسے کوئی مشکل میں پھنس گئے ہو اور آپ کے مسلمان بھائی ہے، کوئی کسی آپ مدد مانگنا چاہو تو مدد طلب کر لو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ایک غائب شخص موجود نہیں ہے، یہ قبر میں مر چکا ہے، آپ اس کو پکارتے ہو، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسے تہمت نہ لگا ہمارے اوپر اور ہمارے علماء کے اوپر، ہمارے اقوال بالکل واضح ہیں اور علماء کے اقوال اس سے بھی زیادہ واضح، کتابیں موجود ہیں اور ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، کہیں سے دکھا دیں، ایک کوٹنگ دکھا دیں جہاں پر ہمارے کسی عالم نے بھی یہ کہا ہو کہ ڈوب کے مر جاؤ، مر جاؤ، اور کسی کو مدد طلب نہ کرنا، یہ شرک ہے، واللہ کہیں پہ نہیں ملے گا. لیکن کہنے والے، مخالفت کرنے والے کر لیتے ہیں مخالفت، صرف بغض و نفرت کی بنیاد پر جو کچھ من میں آتے کہہ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، میں یا آپ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب محفوظ ہو رہا ہے. مَا يَلْفُظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں، جو میں کہتا ہوں اس کے ذمہ دار ہوں. میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے. اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچ لو اس میں کتنی سچائی ہے. محض بغض و نفرت کی بنیاد پر جھوٹ اور فریب اور چغل خوری، غیبت اور دیگر جو محرمات ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے صحابی کو اگلا جو سبق دیتے ہیں، بڑا عظیم سبق ہے تقدیر کے تعلق سے. بعض لوگ کہتے ہیں یار بچوں کو تم چھوٹی موٹی بات سکھایا کرو، کیا توحید سکھانے کی بات کرتے ہو اور یہ مسائل شریعت کے جو ہیں، آئیے ثبوت بھی لے لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چھوٹے پیارے صحابی کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تقدیر کا مسئلہ جو شریعت کے پیچیدہ مسائل میں سے سمجھا جاتا ہے، بعد بہت سے لوگوں نے اس سے غلطی کا ارتکاب کیا ہے. پھر بچوں کو نہیں سکھائیں گے ہم تو کب سکھائیں گے؟ ہمارے اور 50-50 سال ہو چکی ہے، ہمیں بھی نہیں پتا تقدیر کے تعلق سے، بہت ساری چیزوں پہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور آج بھی اس وقت بھی بہت سارے لوگوں میں غلط کنسیپٹ ہے، غلط فہمی تقدیر کے تعلق سے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جن کو سمجھنا ضروری نہیں ہے. ارے کیسے ضروری نہیں ہے؟ ارکان ایمان 6 ہیں اور چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان، اچھی یا بری ہو. بات یہ ہے کہ دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ علم سے ہوتی ہے نا سب سے پہلے. ارے علم ہوگا تو ہم عمل بھی کریں گے نا. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ نہیں جانتے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلم، اور یہ جان لو. وعلم پہلے کیوں نہیں فرمایا؟ اب توجہ فرمانے کی اب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وعلم، اور یہ جان لو. اب جو سننے والا تھا کہ متوجہ ہو کے سنے کہ نئے جملہ شروع ہونے والے، نئی بات شروع ہونے والی ہے، کچھ اہم بات شروع ہونے والی ہے. اور جتنی ساتھی طالب علم موجود ہیں، جب کوئی شخص لیکچر کے دوران کوئی عالم طالب علم کوئی لیکچر دیتا ہے یا خطیب خطبے کے دوران کہتے ہیں فعلم، یہ جان لو، اس کو نوٹ کر لو، سمجھ لو اب کی نئی بات، یہ اہم بات یہ شخص کرنے جا رہا ہے. وعلم ان الامت، کہ بے شک ساری کی ساری امت، لو اجتمعت، اگر جمع ہو جائے، علی ان ينفعوک بشیء، اور سارے کے سارے جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوک، تم نہیں فائدہ پہنچا سکتے، الا بشیء، الا یہ کہ وہ چیز قد کتب اللہ لک، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو خیر، جو اچھائی، جو بھلائی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ تو مل کے رہے گی اور اس سے زیادہ نہیں ملے گی. آپ کے مقدر میں آج کے دن میں آپ کو 100 ریال ملنا ہے، وہ 100 ہی ملے گا. پوری امت اکٹھی ہوگا، آپ کو 200 دینا چاہیے، نہیں دے سکتی. اللہ نے جو چاہے وہی ہوگا، جو میں اور آپ چاہتے ہو نہیں سکتے کبھی. ارے ساری امت جمع ہو جائے، ایک جگہ پہ جمع ہو جائے اور سارے مل کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہتے ہیں، صرف اتنی نفع پہنچا سکتے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تمہارے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اور وَإِنْ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، سارے جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی ضرر پہنچانا چاہیں، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، الا یہ کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا ہے، جو تکلیف لکھی ہے وہ تو پہنچ کے رہے گی، اس سے زیادہ یا کم کوئی پہنچا نہیں سکتا، ساری دنیا مل جائے. ہم کہتے ہیں کافر دروازے پہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یقین رکھے اللہ تعالیٰ پہ، جو تقدیر میں ہو کے رہے گا، جو ہمارے بس میں عمل ہے وہ ہم وہ کریں گے، جو ہمارے بس پہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ سپرد کریں گے. جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، چاہے پیارے سے ہو، اپنے سے ہو، یا دشمن سے، یا بیگانے سے ہو. نفع اور نقصان لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں، اور ہم سب ابھی تقدیر کے بارے میں نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے چھپا دیا ہے. اس لیے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آج میں برائی کرتا ہوں اس لیے میرے تقدیر میں لکھا ہے میں برائی کرتا ہوں. نہیں، آپ اچھا کام کر کے کہہ سکتے تھے میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے، میں نے اچھا کام کیا ہے. کب اس میں تفصیل سے بات کروں گا، کچھ چند مثالیں اور چند باتیں ہیں، لیکن وقت نہیں رہا میرے پاس. تقدیر پر ایمان کے تعلق سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. لیکن کوئی شخص گناہ کر کے یہ کہے میرے مقدر میں لکھا تھا، یہ جائز نہیں ہے. گناہ ہم خود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیے ہیں. خیر کا راستہ یہ ہے اور اس کا یہ انجام ہے، شر کا راستہ یہ ہے اور اس کا یہ انجام ہے. اور اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، اور ہمیں واضح طریقے سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے، تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، ہمیں عقل دی ہے سوچنے کے لیے، اور کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے، زبان دیے بات کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جس سے ہم یہ سمجھ سکیں، یہ دونوں راستوں کو جان سکیں، اور پھر ہم جس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. فسن یسر ہو لسرا یا فسن یسر ہو لسرا، ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ ہمیں آسان کر دے گا، اس کی توفیق دے دے گا، پھر حساب ہم نے دینا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلب اٹھا دیے گئے اور صحیفے خوش ہو چکے. یعنی اب اس تقدیر میں رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا. رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، اب کوئی قلم چل نہیں سکتی. جفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، اس میں سے کچھ مٹ نہیں سکتا، اس میں سے کچھ کم نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ بھی لکھا ہے یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، وہ لوح وہ تخت جو محفوظ ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، جہاں پر فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، مقرب فرشتہ وہ بھی نہیں جانتا اس لوح محفوظ میں کیا ہے، الا کہ جو خبر اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے پھر فرشتہ جانتا ہے. لیکن واللہ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض لوگوں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء ہیں جو تقدیر کو بدل دیتے ہیں، بعض ایسے اولیاء ہیں جن کا قلم عرش سے اوپر چلتا ہے، واللہ کتابوں میں موجود ہے. ہم کسی پہ اس پاک جگہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں باندھتے، افترا نہیں کرتے. تذکرۃ الرشید میں معروف و مشہور کتاب ہے، شیخ رجی احمد گنگوہی کی سوانح حیات پہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں کسی شخص نے کہا ہے، ایک بزرگ سے پوچھا ہے، غالباً سائن توکل شاہ نام بتایا گیا ہے جو اس وقت مجھے یاد ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی جو ہیں، شیخ صاحب جو ہیں، انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ تھا امکان الکذب، کیا لگتا جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں، اس پر کوئی بات کی ہے تو بعض لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے مراقبے میں بیٹھا وہ جو بزرگ ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، لوگ جو کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے میں نہیں جانتا ہوں، میں تو شیخ صاحب کا قلم عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. شیخ صاحب کا قلم، رشید احمد گنگوہی صاحب کا قلم جو ہے، میں عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے. اب یہ ایسے بزرگ جن کے قلم آج بھی چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، ہم کس کو سچا مانیں؟ اس بزرگ کو بات کو سچا مانیں یا سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو سچا مانیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حق ہے، وہ ہمارا دین ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، ہم نہیں مانتے اس کی بات. اور اس سے ملتا جلتا اور قصہ باغ فردوس میں احمد خان بریلوی بیان کرتا ہے کہ شہاب الدین سہروردی جو ہے، معروف بزرگ جو ہیں جن کے پورا طریقہ سہروردیہ جو ہے، صوفیوں کے طریقوں میں سے ایک یہ طریقہ ہے جن کی نسبت شہاب الدین سہروردی کی طرف ہوتی ہے. اس کا قصہ یہ ہے کہ جب ان کی ماں حمل میں تھی، حاملہ تھی، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، تو وہ جاتی ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف، دستک دیتے تو گھر میں نہیں ہوتے، ان کے والد ہوتے گھر میں، کہتے ہیں خیریت تو ہے، کہتے میں اس لیے آئی تھی کہ غوث، یعنی دیکھیں غوث کا لفظ بھی درست نہیں، یہ لقب بھی، غوث کے معنی جو شدید ترین ہلاکت میں نجات عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے. بہرحال تو آج بھی دیکھیں غوث الثقلین، غوث الثقلین کہا جاتا ہے، اور بڑے سینہ تان کے کہتے ہیں. الغرض کیا معاملہ ہے، کہتے ہیں میں حاملہ ہوں اور میں غوث کے پاس آئی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. آج ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے، اس زمانے الٹرا ساؤنڈ ضرورت نہیں ہوتی تھی، بزرگ ہیں وہ بات بتا دے گا آپ کو سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہتے لوح محفوظ پر جھانک کر دیکھا، یہ غوث کے والد ہیں، لوح محفوظ میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا لڑکی لکھی ہوئی ہے، بیٹی لکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں جا تیری بیٹی پیدا ہوگی. کہتے روتی بھی جا رہی تھی، اب بیٹی، میں نے بیٹے کی تمنا کی تھی، اب گھر سے نکلی روتی بھی جا رہی تھی، راستے میں غوث مل گئے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مل گئے. تو یاد رکھیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ امام، ان کی ان بدعات و خرفات اور شرک اور کفر سے بری ہیں، اہل سنت جماعت کے عالم ہیں، علماء میں سے، اور معصوم میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس جماعت کے علماء میں سے ہیں اور ان خرافات سے بری ہے، لیکن لوگوں نے جب جوڑ دیا تو جوڑ دیا ہے، سبحان اللہ۔ بھئی کیوں رو رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ کہتے میں آپ کے پاس آئی تھی یہ تمنا لے کے اور یہ ماجرا ہوا، آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی ہوگی، تو عبد القادر جیلانی کہتے جا تیرے بیٹا ہوگا۔ لوہے محفوظ میں باپ نے دیکھا ہے بیٹی لکھی ہے، بیٹا کہتا ہے جا تیرے بیٹا ہوگا، میں نے کہہ دیا، تو وہ عورت جو ہے اب روتے روتے خوشی کے مارے ہنسنا شروع کر دیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ اب غوث نے کہہ دیا تو بیٹا ہی پیدا ہوگا، چلی گئی گھر، حمل مکمل ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا، ڈلیوری ہوئی، دیکھا تو بیٹی تھی، تو اسے کافی تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، غوث کہہ دے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جلدی سے بچے کو اٹھایا وہ چلی گئی۔ سر عبد القادر جیلانی کے پاس جاتی ہوں اور کہتی ہیں آپ کہیں بیٹا وہ پھر بیٹی پیدا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے بی بی لے کے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بچے کو لے کے گئی، اس کے شرمگاہ سے کپڑا ہٹایا، غوث نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اسے واپس کیا، دیکھا تو لڑکا تھا۔ تصرف دیکھا ہے، کن فیکون اسے کہتے ہیں، یہ وہ کن فیکون جو کہتے ہیں کہ غوث کے پاس تھا، ہاتھ بھی نہیں لے گئے، ہاتھ بھی نہیں پھیرا، صرف نظروں سے وہ لڑکی لڑکی میں تبدیل ہو گئی اور اسے بیٹا لے کے وہ خوش ہو کے چلی گئی۔ اب وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ جب بڑے ہوئے تو ان کی نشو نما جو ہے وہ لڑکیوں جیسی تھی، چار لڑکیوں جیسی تھی، اور جب اور بڑے ہوئے تو ان کے جو سینہ تھا اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنے کندھوں پہ رکھ دیتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب یہ پتہ نہیں بزرگوں کی مدح کرتے ہیں، یہ بزرگ شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اعلم۔ یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ ان کے حوالے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدعقیدگی سے اور شرک بدعت و خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح منہج کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیا ٹائم ہوا؟ اچھا ایک سوال، بلکہ ایک یہ پکڑیں ذرا، پچھلے جمعے میں ایک مجھے سوال کیا گیا تھا حالات حاضر کے تعلق سے، اور جو مووی بنی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان کی گستاخی میں، اس کے تعلق سے میں نے جواب دیا جو میں جانتا تھا قرآن سنت کی روشنی میں، تو ایک اعتراض آیا کسی ساتھی سے، اور اس اعتراض میں اگرچہ انہوں نے تھوڑی سی ناانصافی کی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اچھا انسان ہے، اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے اور ہم سب کو حق کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اختلاف آپ کریں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ اختلاف کرنے کا ہر شخص کو، یہ اختلاف رائے ہر شخص کا حق ہے، میں اس جملے پہ راضی نہیں ہوں، سچ بات، میرے تحفظات ہیں، ٹھیک نہیں یہ جملہ، کیونکہ اختلاف رائے اس شخص کو حق ہے جو علم رکھتا ہے۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، آپ اس پہ اختلاف رائے نہیں کر سکتے، آپ فوراً لے لیتے دوائی کھا لیتے ہیں، اگر آپ اختلاف رائے کرتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کی نہیں مانے گا۔ ہاں اس بنیاد پہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس میڈیکل کا کوئی بنیادی علم ہے یا کسی اور ڈاکٹر کی قول ہے پھر آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں پہ آپ کے پاس علم ہے۔ لیکن شریعت کے تعلق سے دیکھا گیا ہے، یہ جملہ اکثر دہرایا جاتا ہے کہ اختلاف رہے سب کا حق ہے، اختلاف رہے سب کا حق ہے۔ ارے کیسے اختلاف رہے سب کا حق ہے؟ ہاں کوئی شریعت کا عالم ہے تو وہ تو اختلاف کر سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاکم مجتہد اجتہاد کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ ہی ثابت ہو، اس کو دگنا اجر ملتا ہے،
اور غلط فیصلہ کرتا ہے اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے، بشرط یہ کہ وہ حاکم ہو، فیصلہ کرنے والا ہو. اگر عوام الناس کرنا شروع کر دیں تو دگنا تو کیا، ایک اجر بھی ملے گا؟ نہیں اجر ملے گا، سوائے گناہ کی کچھ ملے گا نہیں. اس لیے پہلی بات یہ ہے، اور یہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے جس نے اعتراض کیا، یہ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہے. اگر آپ نے کچھ کسی سے اختلاف کرنا ہے تو علم کی بنیاد پہ کریں، آپ کے پاس ہے تو اس کو بیان کریں، نہیں ہے تو کسی عالم کے قول کو پیش کریں کہ فلان عالم کے یہ بات ہے، یہ قول ہے، اس طریقے سے یہ بات ہے. اور عام نہ چھوڑیں، جب آپ اعتراض کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں کسی خاص مسئلے میں، تو پھر آپ کو اس کی تفصیل بھی بیان کرنی چاہیے. پہلی بات یہ، یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اور اپنے سب سے طالب علموں کو کہہ رہا ہوں، تاکہ اگر کبھی کسی وقت بھی کسی سے اختلاف ہو تو اس کو ادب کے دائرے میں اور علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. دوسری بات، انہوں نے اپنے اعتراض میں یہ لکھا ہے کہ میں نے ناانصافی سے کام لیا ہے اور کچھ باتیں ٹھیک نہیں کی اس جواب کے تعلق سے. اور جو خطبہ تھا، پچھلا خطبہ جو تھا، وہ سارا کا سارا خطبہ اسی موضوع پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور اس کے تعلق سے خطبہ تھا. وہ خطبہ 15 منٹ کا تھا، میں نے 1 گھنٹہ لیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کی. یاد رکھیں، پہلی بات یہ کہ جو خطبہ 15 منٹ کا تھا، اس کا جو عنوان تھا، میں آپ کو دکھاؤں یہ خطبہ، یہ خطبہ میرے ہاتھ میں ہے، اوپر چھوٹا سا عنوان لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہاں پہ، یہ قریب ہے، دیکھ لیں، اوپر لکھا نا عنوان، یہ سائڈ پہ اوپر تاریخ کے ساتھ، یہ عنوان ہے. اور پھر اس خطبے کی آگے تفصیل ہوتی ہے. جو خطبہ مجھے نہیں لگا، اس پر عنوان لکھا تھا الاسلام، میرے پاس موجود ہے، اور اگر ساتھ یہاں پہ موجود اس نے اعتراض، میں اس کو دکھا سکتا ہوں. اس کے اوپر لکھا ہے الاسلام، صرف یہ لکھا ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے تعلق سے کوئی بات تھی، ٹائٹل جو تھا موضوع تھا، اور نہ ہی اس کے تعلق سے کوئی بات تھی. تو جب اسلام موضوع تھا، اور میں نے یہی بات یعنی جو خطیب ہیں ان سے کی ہے، کہ میں نے خطبے کا لفظ ترجمہ نہیں کرنا، لفظ ترجمہ ہوتا تو 10-20 منٹ میں بھی لے لیتا، ختم کر دیتا. اور اس مسجد جو مجھ سے پہلے یعنی ترجمہ کرتے تھے، وہ یہی کرتے تھے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہمیں یعنی سمجھ نہیں آتی، اور باتیں جو ہیں یعنی آپس میں کچھ مکس ہوتی ہیں، اور ساتھوں کی یہی یعنی ڈیمانڈ تھی کہ اس میں ذرا تفصیل سے بات کی جائے تاکہ اس میں خیر عام ہو جائے. تو میں نے خطیب سے بات کی کہ میں لفظ ترجمہ نہیں کروں گا، اور میں معنی یہی رہے گا، جو تھیم ہے خطبے کا وہی رہے گا، اس پہ باہر نہیں جاؤں گا میں، لیکن جو ایکسٹرا باتیں میں سمجھتا ہوں ضروری ہے حالات حاضر کے اعتبار سے، اور امت میں جو مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو ضروری چیز، میں وہ بیان کروں گا. کیونکہ طرح سے پرمیشن ہونے کا کوئی حرج نہیں ہے، خیر عام ہونا چاہیے. بلکہ 2 ہفتے پچھلے ہفتے کی بات، اس سے پہلے کی بات، انہوں نے کہا بھائی آپ خطبے ریکارڈ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ریکارڈنگ تو ہوتی ہے. کہتے آپ اچھا کرتے ہیں، کیونکہ مجھے بھی فون آئے کہ ماشاءاللہ خطبہ ٹھیک ہے اور ہمیں پسند ہے، اس کو اگر عام کیا جائے تو اچھا ہے. میں سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں اس سے چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اس کے باوجود کہ میں صرف لفظ ترجمہ نہیں کرتا، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ اس کو جیسے آپ جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں، اس کو عام مزید عام کرنا چاہیے. تو آپ کی یہ بات کہ پورا خطبہ اس تعلق سے تھا، یہ بات درست نہیں ہے. آپ تھوڑے سے آپ چاہتے میں آپ خطبہ دکھا دیتا ہوں، ابھی میرے ساتھ چلیں، گاڑی میں رکھا ہوا میں نے، جو میں لے کے آنا تھا ابھی میں بھول گیا، میرے پاس گاڑی میں موجود ہے، ابھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پورا خطبہ دیکھ لیں آپ. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ خطبے کے دوسرے خطبے کے آخر میں شیخ صاحب نے 2 یا 3 منٹ میں خطیب نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل میں جو فلم آئی ہے اور اس کا جو رد عمل ہوا ہے اس کی مذمت کی ہے، اور جو لیبیا میں جو سفیر امریکہ سفیر کو قتل کیا ہے اس کی مذمت کی ہے، اور حدیث بھی بیان کی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب کے 2 پیغمبر پیغام لے کے آئے کہ مسلمہ کذاب نبی ہے، اس کے نبوت کو مان لے، اپنے پیغام جو بھی لے کے آئے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر کو قتل کرنا یعنی جو پیغام لے کے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے قتل کرنا جائز ہو تو میں تم لوگوں کو قتل کر دیتا. اس مطلب ہے سفیروں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اگر چوشان میں گستاخی بھی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو سفیروں کو نہیں قتل کیا جاتا. تو شیخ صاحب اس کو مذمت کی ہے اور اس خطبے میں اس کا ذکر کیا ہے، اور امت میں جو رد فعل آیا ہے اس کے تعلق سے بات کی ہے. اب میرے پاس جو ٹائٹل تھا اسلام، میں نے اب اور میرے لیے جو ٹائٹل ہوتے ہیں ایک سمجھے چیلنج ہوتا ہے میرے لیے، کیونکہ اکثر خطبے شیخ صاحب خطیب جو ہیں ریپیٹڈ لے کے آتے ہیں، اور میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں تو ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے، اور اتنا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ایک چیز بار بار ریپیٹ کیا جائے. جب ویب سائٹ پہ خطبہ موجود ہے تو میں اس کے ٹائٹل کو مجھے یاد کرنا ہوتا ہے کہ یہ ٹائٹل پہلے ہے کہ نہیں، پھر اس جیسا ٹائٹل اس کو تبدیل کیا جائے موضوع کو، اور کیا موضوع ہونا چاہیے. تو میں اس کو اپنی طرف سے. اب عربی میں الاسلام لکھا ہے صرف, جو میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے خوبصورت دین. میں بھی دین اسلام کہہ سکتا تھا, لیکن میں دیکھے کہ یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے اور لوگ اس کو سمجھنے کے لیے بھی اکثر وقت نہیں سننے کا, لیکن جب ایک عنوان کو اٹریکٹیو دیکھتے ہیں تو سننے کے لیے بھی تھوڑے سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. تو میں نے جو میرا عنوان تھا خوبصورت دین, خوبصورت دین کے 10 میں نے پوائنٹ بیان کیے تھے. اب آخر وقت میں جب میں دیکھ وقت ختم ہو گئے, میرے پاس جو تھوڑا وقت بچا تھا میں نے کہا اب اس پہ بات کروں تو 2 منٹ یا 3 یا 5 منٹ میں میں حق ادا نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے لیے خاص ایک خطبہ ہونا چاہیے, اور میں یہی امید کرتا تھا کہ شیخ صاحب جو ہیں آج کا خطبہ یہی ہوتا ہے, اس سے پہلے والا خطبہ ہوتا ہے. اس سے پہلے والا خطبہ جو پردے کے تعلق سے تھا, ایک تو اسلام والا اس سے پہلے والا پچھلے جمعے, اس سے پہلے والا پردے کے تعلق سے تھا. عربی میں لکھے الستر, میں نے لکھا پردے کی نعمت, میرا عنوان یہ تھا. اس سے پہلے تھا بیک ٹو اسکول, جو عنوان تھا عودۃ المدارس, میرا عنوان کیا تھا کہ بچوں کی تعلیم میں ہماری ذمہ داری ہے, یہ میرا عنوان تھا. تو اور یہ ویڈیو جاری ہوئی تھی تقریباً آج سے 10-15 دن پہلے, تو خطیب نے اس کے تعلق سے بات نہیں کی, اور میری خواہش تھی کہ میں بات کروں اور پورا خطبہ اس پہ ہو. اگر میں اس خطبے کے خلاف مکمل بات کرتا ناانصافی ہوتی, پھر 10 سے اعتراض آتے, آپ نے خطبہ اور تھا کچھ اور دیا, اگر تو حالات حاضر کے مطابق یہی ہونا چاہیے تھا. اور اگر ابھی میں نے اس پہ بات پھر اعتراض, دیکھیں اعتراض آتے اس میں کوئی حرج نہیں, اب اعتراض کریں, لیکن میں نے یہ سوچا میری خواہش تھی کہ اس مکمل بات ہونی چاہیے تفصیل سے, کیونکہ ایک سنگین معاملہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے شان میں گستاخی عام معاملہ نہیں ہے, سنگین معاملہ ہے, اور اس پر تفصیل سے بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ آج کل بہت لوگ ہیں بات کرنے والے, عوام الناس پریشان ہے, کس کی سنے کس کی نہ سنے. اور الحمدللہ میری خواہش اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوئی. اگلی جمعرات کو, ابھی جو جمعرات آ رہی ہے, ایک مکمل درس عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جدہ دعوت سینٹر اولڈ ایئرپورٹ میں, جو اوئسز مال کے بیک سائڈ پہ ہے, محمود سید کی بیک سائڈ پہ ہے, مکمل درس ہوگا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اسی جمعرات کو انشاءاللہ. وہاں پر خواتین کا بھی خاص انتظام ہے اور انشاءاللہ کھانا کا انتظام بھی ہوگا. تو بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے آئیں اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مکمل درس انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے جتنا بھی ہوگا وہ سنیں گے, اور اس پر اس موضوع پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا انشاءاللہ. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا, میں نہیں جانتا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں, کیوں اس پہ کے تعلق سے کچھ چھپانا چاہتے ہیں, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ پہلی بات ہے, بدگمانی نہ کیا کریں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں بدگمانی اچھی بات نہیں ہے, آپ اگر کسی کے خلاف بدگمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم, بے شک بعض بدگمانیاں جو ہیں ظن جو ہے وہ گناہ ہے, گناہ کا باعث ہیں اور اثم ہے. حسن ظن رکھیں, اگر مخالف بھی ہے آپ کو نہیں پتا وہ کیا کہنا چاہتا ہے یا اس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو پہلے پوچھیں جا کے, بھائی ایسی سی بات ہے, میرے نمبر موجود ہے ساتھیوں کے پاس, آپ فوراً جا کے پوچھ لیں. اگر آپ مجھ سے آ کے مل نہیں سکتے, ٹیلی فون موجود ہے, یہ جیسے آپ نے پیغام پہنچایا ہے, تو آپ نیگیٹو طریقے سے بات نہ کریں, آپ وضاحت پوچھیں, اور میں پھر جب وضاحت کروں پھر آپ کا حق ہے, آپ جب میری بات مکمل سن پھر آپ اس پہ جو بھی اعتراض کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. اور پھر ان کے ایک یہ بھی اعتراض تھا, میں نے یہ کیوں بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں, ہم یہ ہماری وجہ سے ہمارے اپنے اعمال اور کردار ہیں کہ آج کافر نے یہ جرت کیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی ہے. تو کیا صحابہ کرام کے زمانے میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہوتی تھی تو کیا صحابہ کرام اعوذ باللہ گناہ کے ارتکاب کرتے تھے؟ تو اس زمانے میں ایسا کیوں ہوتا تھا؟ میرے محترم بھائی, یہ کم علمی اور غلط فہمی ہوئی ہے. یاد رکھیں جو عذاب جو تکلیفیں ہمیں پہنچ رہی ہیں آج کے دور میں, یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, اور اس کو میں بار بار عرض کر چکا ہوں, یہ امت ایک فرد سے بنی ہے, یہ امت مجھ سے اور آپ سے اور آپ سے بنی ہے. جو تکلیفیں امت آج تکلیف امت پر آج موجود ہیں, ان تکلیفوں میں ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اس معاشرے کو ہم نے بگاڑا ہے, ہم برے ہیں تو معاشرہ بھی برا ہے, معاشرہ برا تو پھر امت بھی بری ہے, ہم اچھے ہیں تو معاشرہ بھی اچھا ہے, اور معاشرہ پھر امت بھی اچھی ہے. آج جو ہمارا کردار ہے, آج ہم خود میں خود اپنا محاسبہ کرتا ہوں, میں کتنا دیندار ہوں, میں کتنا رب کے قریب ہوں, کتنا میں میرے دل کے اندر تڑپ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں, اور اس پہ کتنا میں عمل کر رہا ہوں, میں کتنا کر سکتا ہوں اور کتنا کر رہا ہوں, اللہ مجھے کتنی طاقت دی ہے اور دین کے لیے کتنی میں صرف کر رہا ہوں, یہ محاسبہ اپنا کروں میں. اور پھر ایسی باتیں کیوں اچھی نہیں لگتی, صحابہ کرام کے زمانے میں میں نے خطبے میں بھی اسی خطبے میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، ان کے لیے آزمائش تھی، اسے اللہ تعالیٰ فرما کف ہو ایدیکم، ہاتھ نہ اٹھاؤ، تکلیف ہوگی، آپ سلم کی شان میں گستاخی بھی ہوگی، آپ سلم کو گالی بھی دی جائے گی اور ہاتھ بھی اٹھایا جائے گا. صحابہ کرام دیکھتے رہے، صحابہ کرام ہاتھ نہیں اٹھایا، صحابہ کرام نے گالی میں نہیں دیا. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہودی آتے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، تم پر موت ہو اے محمد. تو سید عائشہ غصے میں آئی، برا بالا کہا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم. سید عائشہ یہ تھی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے منع فرمایا کہ کیوں برا بلا، کیوں گالیاں دیتی ہوں، کیوں برا بلا کہتی ہوں، یہ تو آپ نے سنا نہیں آپ السلام کو کیا بد دعا دے کے جا رہے ہیں. آپ سر فرماتے میں نے بھی تو کہہ دیا نا وعلیکم، جو مجھے انہوں نے کہا ان کی طرف میں نے لوٹا دیا. تو ہمیشہ عدل اور انصاف میں نرمی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. اور جب تک ہم یاد رکھیں بنیاد کو نہیں دیکھیں گے، اصل خلل کو نہیں دیکھیں گے، ہم امت کے معاملے کا جو مسائل ان کا حل نہیں کر سکتے. میں ایک ڈاکٹر ہوں، اگر مریض کی مرض کو تشخیص نہ کروں میں علاج نہیں کر سکتا. تو آج امت میں جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم لوگ تھوڑا غور و فکر کریں تو ہمیں مکمل معلوم ہوتا ہے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، ہم سب اپنی اصلاح کر لیں، واللہ امت کی حالت نہیں رہے گی. اور پھر میں نے یہ کہا کہ ہمارے دل میں کتنی دین کی قدر ہے، ہم اللہ تعالی قدر کتنا جانتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قدر جانتے ہیں، اس پر بھی کچھ درازگی کا مظاہرہ ہوا. ارے ہم تو محب رسول ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کب میں نے انکار کیا، لیکن محبت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ نے ہمیں ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا ہم اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں، صحیح اتباع کرنے والے ہیں؟ یہ صرف زبان کا قول نہیں، محض دعویٰ نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، اپنے گروا میں جھانک کر ہم سب جانتے ہیں ہم کتنے متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جواب، تھوڑا وقت میں پانچ منٹ اور کی گزارش کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے. اب اس کا جواب میں مختصر دیتا ہوں اور تفصیل میں انشاءاللہ بیان کروں گا جمعرات کے درس میں. یہ جو کچھ ہوا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی ہے اور فلم آئی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں میرے تین سوال ہیں، ان تین سوال میں اس کا جواب موجود ہے. پہلا سوال، یہ حرکت کس نے کی ہے، کون ہے وہ؟ نمبر دو، کیوں کی، وہ چاہتا کیا ہے؟ نمبر تین، ہمارے کیا رد عمل ہونا چاہیے قرآن سنت کی روشنی میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال کا جواب، یہ کس نے کیا ہے؟ جس نے یہ مووی بنائی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک یہودی نے $50,00,000 دیے اور کہا یہ مووی بناؤ. اس نے $50,00,000 دیکھے اور اس نے مووی بنائی 12 دنوں میں. وہ کہتا میں اور میرے بیٹے نے، ہم دونوں نے مل کے یہ مووی بنائی. وہ مردود، بدکار، کافر، بدترین انسان، اس پیسے کو دیکھا ہے اور یہ نہیں دیکھا وہ کرنے کیا جا رہا ہے. برحال مووی بنا لی اس نے اور 12 دنوں میں بنائی، جیسے اس نے خود کہا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں، ایک یہودی ہے اور یہودیوں کا قصہ تو آپ سن رہے ہیں جو بنی اسرائیل میں بیان کر رہا ہوں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم سب ان کی حقیقت سے واقف ہیں، دنیا اس روئے زمین کے بدترین لوگ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے اور یہ غضب تا قیامت رہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے، رہے گا ان کے ساتھ، لازم اور ملزوم ہے. غربت علم الذلت والمسکنت، ذلت اور مسکنت اور محتاجی ان پر لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر لکھ دیا گیا ہے. ایک تو یہودی ہے، اور میں نے یہی عرض کی تھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی، اللہ تعالیٰ فرمائے ولن ترضى عنك اليهود ولن نصر حتى تتبع ملتهم، وہ کبھی راضی نہیں رہیں گے، اس کا ثبوت آ گیا ہے. دوسری بات، جس نے مووی بنائی ہے یہ سیکولر سوچ کے لوگ ہیں، اور سیکولر وہ ہیں جو دین کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں، کہتے دنیا میں دین کا تعلق ہی نہیں ہے، دین کو رکھو مساجد میں، چرچ میں، اپنے مندر میں، اس کو روزمرہ زندگی میں کیوں لاتے ہو؟ جب دین دنیا میں آتا تو گڑبڑ پیدا کرتا ہے. آپ اپنے عبادت کریں، جب اپنی مسجد میں جا کے قرآن پڑھ عبادت کرو، اس دین کو دنیا میں نہ لے کے آؤ، کیونکہ دنیا میں یہ دین فساد برپا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ سیکولر سوچ ہے اور تعجب آتی نہیں کہ یہ کرسچن تھا یا کیا تب سیکولر بن گیا، اور سیکولرزم کفر ہے، سیکولرزم کفر ہے، یاد رکھیں. بعض کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے سیکولرزم کا، اور یہ خطرناک ترین لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے پڑھو، مسجد میں قرآن پڑھنا ہے پڑھو، باقی دنیا کے معاملات میں دین کو نہ لے کے آؤ. مساج میں کیا اذان دیتے ہو اسپیکرز میں، ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے. یہ بعض کلمہ پڑھنے والوں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی اسپیکر بند کر دیے جائیں. ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں؟ بہرحال تو ایک سیکولر شخص ہے اور ایک یہودی ہے، ان دونوں نے یہ کام کیا ہے. اور یاد رکھیں اگر یہودی بھی ہے اس کو بھی کسی دین کے، یرحمک اللہ، اس کو کسی دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو اپنے دین کی تحریف پیدا کر چکے ہوں وہ کسی اور کے دین کی کیا قدر کریں گے. اور یاد رکھیں یہودی وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی شان میں اشد ترین گستاخی کی ہے، قتل بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ انہوں نے اپنے نبیاء کو قتل کیا ہے. جو اپنے نبی کے قاتل ہوں میرے آپ نبی کو کیا چھوڑیں گے وہ؟ تو ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے. اور کئی دن پہلے ایک دن منایا جاتا ہے جو مینٹل ریٹارڈڈ لوگ ہیں، جو پاگل لوگ ہیں جن کے ذہنیت میں خلل ہے اور عقل میں خلل ہے، اس کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے. تو یو کے میں لندن میں وہ دن منایا جا رہا تھا، تو وہاں کے ایک دو شخص آئے، ان لوگوں نے جو تقریر کی اس تقریر میں اس دن میں انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور یحیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ذہنی مریض تھے، ان کی عقل میں بھی خلل تھے نعوذ باللہ. اب یہ اپنے نبی کو اب ایک طرف سے قابل کرسچن کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو جیسس کرائے جیسس کرائے نعرے لگاتے رہتے ہیں، ہر مصیبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، دوسری طرف ان کے سامنے گستاخی بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ تشخیص ہے، یہ ایسے لوگ ہیں. ہمارا ٹاکرا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. یہودی فسادی ترین لوگ ہیں، پوری دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی جو اکانومسٹ ہیں، سب سے بڑی پاور جو آج موجود ہے دنیا میں، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے بعض ملکوں کو خریدا ہوا ہے، اور امریکہ ان میں سے ایک ملک ہے، ان کے ہاتھ میں، ان کے شکنجے میں آ چکے ہیں. بہرحال تو یہ وہ لوگ ہیں. دوسرا سوال کا جواب، ان لوگوں نے یہ کیوں کیا ہے، کیا غرض ہے ان کی؟ نمبر ایک، وہ ہمیں سب مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، دشمن ہیں اسلام کے مسلمانوں کے. وہ ہمیں روتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، چیختا چلاتا ہوا دیکھ کے سکون حاصل کرتے ہیں، ان کے دل کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے. آج ہم نے اپنے دشمن کو تکلیف دی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں، فساد برپا کریں، اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں، بسیں جلائیں اور حکومت کے خلاف نعرے لگائیں اور امبیسیوں میں توڑنے پھوڑنے کی کوشش کریں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کرے تو سفیر مر بھی جاتا ہے، اپنے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں وہ. میں نے پچھلے درس میں کیا بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان کے دل اتنی سخت ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہ وہ چاہتے تھے ایسا ہو. نمبر دو، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ کر ایسا قدم اٹھائیں ان کے اپنے ملکوں میں، کچھ دہشت گردی کریں، کچھ قتل کریں، کچھ بم بلاسٹ کریں، تاکہ وہ اس کے رد میں ہمارے بعض ملکوں میں داخل ہو سکیں اور قبضہ کر سکیں. یہ بھی وہ چاہتے ہیں. نمبر تین، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ ویڈیو عام ہو اور پیسہ کمائیں. اور عجب بات ہے، بہت کم دنوں میں سب سے زیادہ ویڈیو دیکھنے والی ویڈیو یہ ہے جو دیکھی گئی ہے، بہت کم دنوں میں. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے دیکھا ہے. واللہ شرمناک بات ہے، وہ آنکھیں کہاں سے لے کے آئے ہیں، وہ دل کہاں سے لے کے آئے ہیں جس نے یہ گوارا کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اپنی آنکھوں سے دیکھے. واللہ شرمناک بات ہے، ڈوب کے مرنے چاہیے کہ ان کو شرم نہیں آتی. اور اس سے بڑھ کر عجب بات ہے، بعض لوگ اپنی فیملی کو بٹھا کے بچوں کو دکھائے، دیکھو یہ لوگ ہمارے رسول کے شان کے گستاخ ہیں، تاکہ دل میں نفرت ہو، پتہ چلے کافر دشمن ہے ہمارے. شرم نہیں آتی، بیوی بچوں کے ساتھ ایسی بےہودہ چیزیں دیکھنا دیکھا ہے، پھر روتے ہیں چیختے اور چلاتے ہیں، فلم دیکھنا ویسے جائز نہیں ہے، اور ایسی فلم دیکھ جس میں اللہ کے پیار پہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو، واللہ شرمناک بات ہے. اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہوا ہے، بعض مسلمان یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے اور ایسے ایسے سین کاٹ کر کے ڈالے ہیں جسے مجھے خبر ملی ہے، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، شرم کے مارے کو دیکھ نہیں سکتا. یہ مسلمان ہے، ارے جو اس نے کیا ہے تم تو اس سے بڑھ کر گناہ کر رہے ہو، کیا گناہ میں نیچرل شہادت کا تم سبب بن رہے ہو؟ کیا یہ چیز آگے پھیلانے والی ہے؟ نہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے، کس کو پتہ نہیں کہ جرم ہے؟ وہ یہودی بھی جانتے وہ جرم کر رہا ہے، یہ سیکولر بھی جانتے کہ وہ جرم کر رہا ہے، اور تمہیں لوگوں کو بتانا چاہتے یہ جرم ہوا کہ نہیں ہوا. عجب بات ہے واللہ. اس کو اس کا مال مل گیا اور ہمارے دیکھنے اس کو مال ملا ہے، ہمارا بھی شیئر ہے، جس نے بھی دیکھا ہے اس نے شیئر اس میں اپنا دیا ہے اور اس کو اپنا پیسہ کما لیا. عجب بات ہے، جو وہ چاہتے تھے وہ ہوا کہ نہ ہوا، ابھی بھی وقت ہے. آدھا کچھ جو چاہتے تھے وہ ابھی باقی، آدھا باقی وہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے سر کی قیمت اتنی ہے، جا کے قتل کرو، کوئی بھی قتل کر کے آئے اسے ہم سونے سے مالا مال کر دیں گے، اور کوئی بھی شخص وہاں پہ اسے بم بلاسٹ کر کچھ بھی کر دے. اللہ کے بندے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب اس کا شرعی حل دیکھیں آپ. شرعی حل، شرعی حکم، شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے، چاہے مسلمان ہو اس نے گالی دی کافر ہے، کافر تو ویسے ہی کافر ہے، اور واجب القتل ہے، واجب القتل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ان میں ایک شخص بن خفل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ کعبے کے پردے میں بھی چھپ جائے تب بھی اسے پکڑ کے قتل کر دینا. کیوں؟ اس نے دو جرم کا ارتکاب کیا ہے. پہلا جرم، مسلمان تھا، اس نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر مرتد ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی بھی دی، اور بلکہ دو ایسی لونڈیاں وہ لے کے آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام گستاخی کرتے ہوئے گالیاں دیتی رہی، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم، مسلمان کو حکم دیا فتح مکہ کے موقع پر، کہ ورنہ تو حکم عام کیا تھا، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کی جان خون محفوظ ہے، جو ابو سفیان گھر میں داخل ہو اس کی جان بھی مال بھی محفوظ ہے. تو یہ تو کعبے کے پردے سے چپٹا ہوا تھا، تو اس کو پکڑا ہے اور لے کے آئے اور اس کو قتل کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو گستاخی بہت بڑی تھی. دوسرا شخص عبداللہ بن سعد بن ابی السرح، یہ شخص جو ہے صدر عثمان رضی اللہ عنہ کا رضاعی بھائی ہے، صدر عثمان کا، اور اس شخص نے بھی اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. بلکہ اس شخص نے یہ بھی جرات کی ہے، یہ کہتا ہے، جھوٹ باندھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے وحی لکھنے کا، پھر میں کچھ اپنی طرف سے باتیں بڑھا دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر دیتے تھے. اور بلکہ اس نے یہ بھی جسارت کی کہ مجھ پر بھی وہ وحی نازل ہونی ہے، کیونکہ میرا علم اتنا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے اجازت دیتے میں اپنی طرف سے کچھ لکھ دیتا ہوں، نعوذ باللہ. تو اس کا جرم دگنا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا. سیدنا عثمان کو پتہ چلا، سیدنا عثمان ہاتھ پکڑ کے آتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بیعت لیجئے، یعنی یہ شخص توبہ کر کے آیا ہے اور بیعت کرنے آیا ہے، اسے معاف کر دیجئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس شخص کی طرف، اور سر جھکا لیتے ہیں، تین مرتبہ دیکھتے ہیں، تین مرتبہ کے بعد بیعت لے لیتے ہیں. پھر صحابہ کرام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی سمجھدار شخص نہیں تھا جو اس اٹھ کے سے قتل کر دیتا جبکہ میں نے تین مرتبہ اس شخص کی طرف دیکھا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پتا، اب ہمیں کوئی اشارہ دے دیتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے جائز نہ تھے کبھی وہ اس طریقے سے اشارہ دے کے کسی کا قتل کروائے کہ اس میں غدر ہوتا ہے، سبحان اللہ. لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا. یہ روایات ابو داؤد اور نسائی میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. تو شاتم الرسول کی سزا کافر ہے اور مرتد ہے، اور اس کی سزا موت ہے. قتل ہے. یہ تمہیں پتا چلا کہ اس کی سزا قتل ہے, اس پر اتفاق ہے الحمدللہ. لیکن سوال یہ ہے قتل کون کرے گا؟ اچھا اس سے پہلے جو شاتم الرسول ہے اس وقت حجت قائم, اس پہ اتفاق ہے کہ سزا موت ہے اس کی, مرتد سزا, اس پہ اتفاق ہے, اجماع ہے. اچھا اب حجت قائم ہوگی یا نہ ہوگی اس پر اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا حجت قائم نہیں ہوگی اور فوراً سے قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ وہ شاتم الرسول ہے اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا یہی موقف ہے, اور دلیل پیش کرتے ہیں اس نابینا صحابی کی جس کی ایک لوڑنی تھی, اس میں سے اس کے دو بچے بھی تھے, اور وہ آپ سروں کو برا بلا کہتی تھی, وہ منع کرتا تھا, نہیں باز آئی. رات کی تاریخ میں ایک وقت وہ شخص اٹھتا ہے اور ایک محول یعنی چھوٹے سے تواروں میں ایک چیز خنجر ہوتا ہے بڑا, اس کے پیٹ میں رکھ کے اس پہ دبا دیتا ہے, اسے قتل کر دیتا ہے. صبح آتا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہو اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس عورت کو قتل کر دیا کیونکہ وہ آپ کے سامنے گستاخی کرتی تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا خون رائگا چلا گیا اور آپ نے جو کیا اچھا کیا. امام تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ جو شاتم رسول ہے آپ سے گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے اور اسے کوئی شخص بھی قتل کر سکتا ہے. دوسرا قول جو ہے اور اس پہ حجت نہیں قائم کی جائے گی کہ اس نے کہہ دیا, آپ نے سچ مان لیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. اب دوسرا قول یہ ہے کہ حجت قائم کرنا کا موقع دیا جائے گا اسے, جیسے کہ دوسری روایت عبداللہ بن ابی سرح جو ہے جو سن عثمان کے قصے میں نے بیان کی, اسے معاف کر دیا گیا. اگر حجت قائم کرنے یا معافی کی گنجائش نہ ہوتی تو اس پر اس پورے حد قائم کر دیا جاتا. تو دونوں قول موجود ہیں, ایک ابن تیمیہ کا قول ہے, دوسرا قول شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ حجت قائم کرنے کا. برحال اب ایک تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ حد قائم کون کرے گا شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ واجب قتل تو ہو گیا ہے, یہ ہم جان چکے ہیں دلائل کی روشنی میں. اب حد قائم کون کرے گا؟ کیا افراد الناس کریں گے؟ جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جیسے کہ اس شخص نے اپنی اس لونڈی کو قتل کر دیا رات کی تاریکی میں تو ہر بندہ کر سکتا ہے. میرے بھائی یاد رکھے, یہ آقا ہے وہ لونڈی ہے, مالک و مملوک کی بات ہے, اس کی شریعت کی اجازت ہے. جیسے کہ حکمران ہے, حکمران جو اس کا نائب, وہ حکم اجازت دیتا ہے اور قاضی فیصلہ کرتا ہے اور حکمران حد قائم کر دیا, اس کو نائب حد قائم کرتا ہے. یہ شرعی طریقہ ہے. اور یہ دلیل جو ہے اس میں دیکھیں کہ یہ افراد الناس میں سے نہیں ہے, یہ شخص جو ہے یہ آقا ہے اور اس نے اپنی لونڈی پہ حد قائم کی ہے, کسی دوسرے سے عام شخص پہ حد قائم نہیں کی. تو یہ فرق کو اچھی طرح جان لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان یہ جو جس پہ حد قائم, یہ مسلمان یہ اصل میں کافر ہے, اگر پہلے سے کافر ہے اس پر بھی حد قائم کی جاتی ہے. یعنی کہ کافر ہمارا دین کا نہیں, اس کو نہیں, اگر مسلمان ملک میں رہتے ذمی, اس کو بھی حد قائم کی جائے گی. جیسے کہ یہ عورت ذمی تھی, یہ عورت جو لونڈی تھی مسلمان نہیں تھی, روایت میں کہ ذمی تھی. ذمی وہ کافر ہوتا ہے یعنی جو مسلمان ملک میں رہتا ہے, اسلام قبول نہیں کر لیکن جزیہ دیتا ہے, تو ذمی عورت تھی اور اس کو بھی قتل ہوا ہے. تو ذمی کافر جو بھی ہے اس کو بھی جب آپ سے گساہی کرتا ہے اس کو بھی قتل کرنا لازم ہوتا ہے. لیکن کیا کوئی بھی شخص قتل کر سکتا ہے؟ نہیں. یاد رکھیں مسلمان ملک میں رہتا ہے تو پھر مسلمان حکمران جو ہے وہ حد قائم کرتا ہے. اچھا اگر مسلمان ملک میں نہیں رہتا, کسی اور ملک میں رہتا ہے, تب بھی مسلمان حکمران کی اجازت سے کوئی بھی اسے قتل نہیں کر سکتا. اس کی دلیل کعب بن اشرف کی روایت کہ وہ شخص بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی اس شخص نے. اور ابن کثیر سورۃ الکوثر کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ان شانیک هو الابتر کی تفسیر میں فرماتے ہیں, سبب نزول میں سے ایک یہ بھی سبب نزول ہے کہ کعب بن اشرف مکہ آیا اور مشرکین عرب نے کہا یہ جو محمد ہے یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اور نئی چیز لے کے آیا ہے. وہ کعب بن اشرف یہودی تھا, وہ جانتا تھا کہ حق کیا ہے, کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں تورات میں پہلے سے خبر ہے کہ نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہے, فرق قلیت کے نام سے موجود ہے, وہ جانتے تھے. لیکن کعب بن اشرف نے دیکھا, ان کی باتیں سنا, ان کو راضی کرنے کے لیے کہا تم سچے وہ جھوٹا ہے, آپ سلم کے تعلق سے فرمایا وہ جھوٹا ہے, اور واپس جا کے آپ سلم کے خلاف یعنی کافی جیسے کمپین چلاتے اس طریقے سے سامنے گستاخی بھی کی, گالیں بھی دیتا تھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کون جاتا ہے جو اس شخص کو قتل کرتا ہے؟ اور ایک صحابی اٹھ کے جاتے ہیں اور اس یہودی کا قتل کرتے ہیں. تو کیا جب وہ شخص اپنی جگہ پہ تھا اور آپ سے وہ گالی دیتا تھا, آپ سے اجازت کہ کوئی شخص گیا, کوئی صحابی گیا قتل کرنے کے لیے, کہ وہ بھی تو سنتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اور اس وقت لیڈر بھی ہیں, حاکم بھی ہیں اپنے وقت کے, اپنی جگہ کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو حکم دیتے تھے اس کی تعمیل ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کس نے اقدام نہیں کیا. تو آج بھی افراد الناس کے لیے جو کافر ملک میں رہتے ہیں, اگر وہ قتل کرتے ہیں کسی کافر کا تو پھر وہ بھی قاتل ہیں. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے, جیسے کہ ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ کافر اگر گستاخی کرتے تو وہ واجب القتل ہے اور اسے قتل کرنا چاہیے, اگر انہوں نے یہ نہیں فرمایا اپنے اس فتویٰ میں, جب مجموعہ فتاویٰ میں ہے وضاحتاً کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ سے جا کے بدلہ لے لے, چاہے اسے قتل بھی ہو جائے تو وہ شہید ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو یہ بات سمجھ بھی آئی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے, تو پھر ایک اور قاعدہ شرعیہ ہے, نہی عن المنکر کا قاعدہ, کہ مفسدہ دیکھا جاتا ہے, فساد اس منکر کو روکنے کے بعد زیادہ ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے, یہ نہی عن المنکر کے قواعد میں سے ہے. اب اس شخص نے گستاخی کر لی ہے, اب واجب و قتل بھی ہو گیا ہے, اب اس پر حد قائد کرنا افراد الناس میں سے, کہ ایک یا دو شخص جائیں اور وہ بم بلاسٹ کریں, کیونکہ سیکورٹی ہے وہ, اب اس شخص نے سیکورٹی لے لی ہے, وہ دنیا کے پجاری ہیں, وہ اب محفوظ ہو چکا ہے, اب یہ نہ سمجھے آپ جا کے وہ پکڑ گلا دبا دیں گے اس کا, تو اس کے لیے آپ کو اقدام کرنا پڑے گا. جو کہتے ہیں کہ قتل کرنا واجب ہے, کوئی بھی شخص جا کے قتل کرے تو وہاں پہ جا کے بعض لوگوں کا بم بلاسٹ کر دو, کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی مرے گا, دس اور بھی دس بیس کافر مریں گے, کچھ بلڈنگ بھی گری گا, اچھا ہوگا ان کے لیے. اچھا اس نے تو گستاخی کی ہے, یہ جو روڈ پہ چلنے والے دوسرے لوگ ہیں جو مذمت کرتے ہیں اس کا, ان کو کیوں قتل کیا ہے, ان کا کیا قصور تھا, یہ ہمارے دین کا انصاف ہے, سبحان اللہ. اچھا اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو قتل بھی کرنا ہے, تو اس کو قتل کرنے میں اس اقدام میں جو بم بلاسٹ ہوگا, مفسدہ جو ہے اس منکر سے جو اس نے کیا ہے, کم ہے, برابر ہے یا زیادہ ہے, قتل کرنا یعنی بم بلاسٹ کرنا میں جو اس کے بعد میں جو عواقب آنے ہیں, جو اس کا نتیجہ ہوگا, وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہوگا. پوری دنیا میں نمبر ایک پہلے سے مسلمان دہشت گرد پر الزام ہے, یہ اور دگنا ہو جائے گا, دین اسلام سے اور لوگ متنفر ہو جائیں گے. جو یہودی کی غرض تھی جو شروع میں نے بیان کی, اس نے کیوں ایسا کیا, اس کا یہ بھی مقصد پورا ہو جائے گا, اور اس کے بدلے میں جو معصوم لوگ مرے ہیں, پوری جو سوسائٹی کافر سوسائٹی وہ اکٹھی ہو جائے گی, دیکھیں یہ معصوموں کے قتل کرتے ہیں, قصور کسی کا تھا, اور ان کے دین میں یہ دیکھیں ان کے نبی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ان معصوموں کو بھی قتل کرو, ان کا کیا قصور تھا, پھر پوری ضرب دین اسلام پہ آتی ہے. اچھا پھر کرنا کیا چاہیے اگر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو میری گزارش یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ مفتی سعودی عرب مفتی نے حفظہ اللہ علی شیخ حفظہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے, اور یہاں وزیر خارجہ بھی حفظہ اللہ نے جو اقدام اٹھایا ہے, دیکھیں زبان سے مذمت صرف کافی نہیں ہے, یہ سیاسی بیانات ہوتے, مذمت کی کسی نے مذمت کی کسی نے نہیں کی, ارے یہ سیاسی بیان سے کیوں ہوتے, دین کو سیاست سے دور کریں اللہ کے لیے, حق جو ہے. اب کیا کرنا ہے, اب جو ان کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک یا دو ایسے بڑے وکیل ہائر کیے جائیں اور امریکہ کے اندر, اور یہ کیس چلے گا, اور اس شخص کو جو مشکل سے مشکل سزا, کٹھن سزا ہے, وہ شخص کو ملنی چاہیے, ایک یہ اقدام ہے. اور یہ معاملہ جو ہے ابھی حکومت کا معاملہ ہے, آپ افراد الناس اور میں, ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, خط لکھتے ہیں علماء کو, اور علماء آگے بھیجتے ہیں حکمران کے پہلو سے. آپ براہ راست لکھ سکتے ہیں, خط تو لکھیں بے ایسا معاملہ ہوا ہے اور یہ آپ سے ہم گستاخی ہوئی ہے, اور اس پہ کوئی یعنی سخت اس میں فیصلہ ہونا چاہیے, ہمارا موقف سخت ہونا چاہیے, وہ سچ ہے, بالکل سخت ہونا چاہیے, کیونکہ عام بات نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے, تو جس پر ہم اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی شامل کو گستاخی کریں, ہم کہاں خاموش رہ سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک شرعی طریقہ ہے, اگر آپ نے اس شخص کو سزا دلوانی ہے, شرعی راستہ اختیار کریں, وہ سزا مل کے رہے گی انشاءاللہ. لیکن رونے سے, دھونے سے, اور قتل و غارت کرنے سے, فساد برپا کرنے سے خود کو نقصان ہے. اور پھر جیسے کہ مجھے خبر, ہمیں سب کو پتہ ہے, اخباروں میں بھی آیا ہے کہ آج چھٹی کے دن منایا گیا عشق رسول کے نام پہ. دیکھیں صرف چھٹی منانے سے کچھ نہیں ہوتا, صرف چھٹی منانے سے اب نقصان کس کو ہوا؟ کاروبار بند ہے، جتنی کروڑوں کے ارب کا نقصان ہوا کس کو ہوا؟ ہمارے ملک کو ہوا. اور کافر چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ کافر ہی چاہتا ہے. بھائی مطلب مقاصد جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں، اسی سوچ چیز سمجھی سازش ہو رہے. اور دوسرے جو ٹائٹل ہے عشق کے رسول، اس پہ میرے تحفظات ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرے بھی عشق کا لفظ اچھا نہیں ہے. عشق کا لفظ اچھا ہوتا تو قرآن مجید میں ہوتا اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوتا. میرے بھی عربی زبان میں عشق عربی زبان کا لفظ ہے، وہ عربی زبان میں عشق کا لفظ جو ہے اس اندر محبت ہے اور شہوت کے ساتھ. آپ کہیں میں بیوی کا عاشق ہوں، فلاں لڑکی کا عاشق ہوں، لیلا مجنو کا عاشق تھا، ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنا؟ تو میری گزارش ہے تھوڑا سا نظر ثانی کریں، اور اس جو یہ جو ٹائٹل ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ اس پہ غور فکر کریں، اس کو بھی تبدیل کریں. یہ الفاظ جو ہیں یہ تصوف کی وجہ سے آئی ہیں، صوفیوں نے اس لفظ کو ایجاد کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. اب کبھی کسی صحابی سے سنا ہے آپ نے؟ سب بکر سے کہتے ہو میں عاشق رسول ہوں، سر عمر نے کہو میں عاشق رسول ہوں، کسی نے بھی نہیں کہا. نہ تو قرآن مجید میں ہے، نہ کہیں کسی حدیث میں ہمیں ملتا ہے، اور نہ ہی کسی صحابہ سلف کے اقوال میں ہمیں ملتا ہے. اگر ملا تو صوفیوں کے اقوال میں ملا ہے، جن کی بنیاد جہالت ہے. تو کیا ہم ایسی چیز کو بنیاد بنا لیں اور فخر کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. ہم میں سے کوئی شخص گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں. کس نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کا عاشق، اپنی بہن کا عاشق ہوں؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں کہتے. یہ لوگ بھی نہیں کہتے، کیونکہ جانتے کہ لفظ اچھا نہیں ہے. تو جو اپنی ماں بہن کے اچھا نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کے پیار پہ وسلم کے اچھا ہو سکتا ہے کیا؟ جی محب رسول ٹھیک ہے، محب رسول میں ہی تو گزارش کر رہا ہوں، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹھیک ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اچھا اور سوال بھی ہے، وقت ہے سوال کا. استعاذہ کیا ہر رکعت کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں؟ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا آپ شروع کرتے پہلی رکعت میں جب آپ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، پھر سبحانك اللهم وبحمدك دعا استفتاح، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب دوسری تیسری رکعت ہو اس پہ استعاذہ نہیں پڑھتے. زہر عصر میں سری نماز ہوتی ہے تو کیا تو ہم کو کیا پڑھنا چاہیے؟ سری نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ پہلی دو رکعت میں چھوٹی سورت پڑھتے ہیں، باقی دو رکعت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور یہی کچھ پوچھا پتہ نہیں ساتھی نے، کس کا سوال ہے؟ اللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانك اللہ وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تو ان شاء اللہ جمعرات کے دن بھولنا نہیں، جدہ دعوی سینٹر اولڈ ایئرپورٹ میں آپ تشریف لائیں عشاء کی نماز کے بعد، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اولڈ ایئرپورٹ، اوئسس مال کی بیک سائڈ پہ، بڑی دو میناروں کی مسجد ہے جہاں پہ جدہ دعوی سینٹر جالیات کا دفتر بھی ہے، اور اس کے بیسمنٹ پہ ان شاء اللہ ہوگا. عورتوں کا الگ سے انتظام ہے مسجد میں اوپر، اور مردوں کا نیچے انتظام ہے بیسمنٹ میں.